الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كيفين يا آپ لوگ سب؟ جی کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ الحمدللہ رب العالمین. اپنی آخری پارات کے سفر میں ہر دن ایسا بہت قیمتی لگتا ہے نا کہ جب کوئی بھی چیز تکمیل کو پہنچنے لگتی ہے تو آف کورس کہ ہمیں اس چیز کی زیادہ ایک طرح سے ویلیو فیل ہونے لگتی ہے. ہر دن ایک بہت پریشس ڈے ہے. الحمدللہ رب العالمین. جی بالکل میں بھی خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر. تو انشاءاللہ اپنی کلاس اسٹارٹ کرتے اور ایک خوبصورت کی حدیث کی تو انشاءاللہ پھر کیا آپ سب کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ ہم سب کے مورال اپلفٹ کرنے کے لیے سب کو ضرورت پڑتی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم یہ جو لوگ جمع ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اس سے ان کا ارادہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو تو پھر آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اٹھو تمہاری مغفرت اور بخشش کر دی گئی ہے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا ہے. ناؤ سبحان اللہ بہت سمپل میسج لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایک لمحے کو غور کریں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر ہم علم حاصل کرنے بیٹھ رہے ہیں تو کتنا آسان ہے ہماری مغفرت ہو جانا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے اتنا ایزی کر دیا سب کچھ سبحان اللہ کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا صرف آ کے بیٹھنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس میں فائدہ ہمیں خود اپنا بھی ہے کہ اس دنیا میں بھی ہمیں فائدے مل رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت علم حاصل ہوتا ہے ہمیں چیزیں ہینڈل کرنا آتی ہیں ہماری زندگی میں برکت آتی ہے دا سیم کہ پھر آخرت بھی سنور رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ کتنی کامیابیاں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھے. امین یا رب العالمین. انشاءاللہ اب آپ کی اٹینڈنس لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. تو سب لبیک مائی شمیم شیخ حاضر عمران حنیبہ غنی فضا فرحان فائزہ مہر شبینہ چودھری سعدیہ بنداری شہبان امیر شمع شہباز بشر سیدی شاذ رحمان ہمارے ساتھ چیمہ کوثر جگیریا مقدر تنویر جہان شفقت نواز دمٹ پروین سمینہ اقبال شاہدہ مجید مدیحہ واجد فردوس اطہر تسلیم امجد فردوس ارشد سحر شمائل نادیہ ناز نسیم احمد سمن وقتاور نازیہ مرزا مین مسانی روفیہ منظور سمیہ محمد رضوانہ خلیل فوج اقبال فضیرت نین مبینہ ناز کرن چودھری جویریا غزنفر مسعودہ فاطمہ حسین رضیہ سلطانہ شمع قاضی سائمہ سعید شاہینہ احمد شمیم شہناز نزد فاطمہ زرینہ محمد فاطمہ آصف صبر یاسر تبسم پرویز خدیجہ عرفان ہادیہ ولی عرشیہ بیگم انیلا غنی عبد احمد عائشہ اکرم معروف صدیقی سارا منصور مسعود پروین صبا واسف امیمہ احمد عظمہ شیرین آصفیہ فضیرت تبسم قریشی زبیریہ بیگم سائمہ کوثر شمیم ناز سمیرہ کوثر امیرہ گلزار سنجیدہ شہید اسرا جبین قرت بٹ تہیہ پیشا شاہین پٹھان فوزیشا سعدیہ آوان حمنا عرشیہ عائشہ تسلیم روحین زیب عائشہ رکاویہ عظمہ اسحاق زبیہ کوثر. گڈ ماشاء اللہ. اب کسی کی اگر اٹینڈنس مس ہوئی ہے تو آپ لوگ اب یہاں مارک کر سکتے ہیں. الحمد للہ ماشاء اللہ گڈ. آپ سب کی اسٹرینتھ دیکھ کر آپ سب کی لبیک دیکھ کر اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دیں اور پنکچوالٹی اور کنسسٹنسی ہو ہمارے اعمال میں. آمین. سو انشاءاللہ آج کا جو دن ہماری کلاس میں ہے تو ایک سے تفصیل دے گیم ٹھیک ہے کہ آج بھی ہم مکمل طور پر صرف تفصیل کریں گے اور تو انشاءاللہ امید کہ آپ لوگ سب ریڈی ہیں. جی آپ لوگ سب ریڈی ہیں. سبحان اللہ کہ آپ دیکھیں کہ آج ہماری قرآن سے آف ان شاء اللہ ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے. پارا نمبر 26 سورۃ الاحقاف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون
نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 240 آیت نمبر 1-35 سورۃ الاحقاف
I got a high ankle sprain going for a rehab
240 آیت نمبر 1-35 سورۃ الاحقاف ترتیب کے اعتبار سے 46 یعنی 46 نمبر کی سورت ہے سورت کا نام الاحقاف آیت نمبر 21 میں لفظ الاحقاف سے ہے احقاف حقوق کی جمع ہے اور حقوق کہتے ہیں ٹیلے کو انشاءاللہ ہم وہاں پہنچ کے اس کے اوپر مزید بات کریں گے یہ سورت حوامیم سلسلے کی آخری سورت ہے یعنی جتنی بھی سورتیں حامیم سے شروع ہونے والی تھی یہاں پہ آ کے ختم ہوگی اور آپ نے شاید ان کو انجوائے کیے کہ نہیں سات سورتیں واقعی ایسی لگتی ہیں کہ حضرت ابن عباس کی بات کے مطابق کہ دیواج القرآن ہے کہ کثرت سے اس میں جنت کا جہنم کا بھی ذکر ہے اور خوبصورت لفظ ہے پچھلی سورت کا اختتام اللہ تعالیٰ کی جن صفات سے ہوا، ہم دیکھیں گے کہ اس سورت کا آغاز بھی انہی صفات سے، اور وہ ہیں عزیز الحکیم، غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو کچھ بھی ہمیں دیا وہ حکمتوں کے ساتھ دیا۔ سورت کس دور میں نازل ہوئی؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے آخری دور میں نازل ہوئی، ہجرت سے کچھ عرصہ ہی پہلے۔ اس سورت میں ایک آخری آیت آ رہی ہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ نبی آپ صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا بڑے حوصلے والے رسولوں نے۔ تو یہ کلمات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سورت مکی دور کی آخری سورت ہے۔ کفار مکہ کی ظلم و زیادتی، ان کے ظلم اور تشدد میں شدت آ چکی تھی، اسلام کی دن بدن بڑھتی ہوئی طاقت اور شان کو دیکھ کر پیچوتاب کھا رہے تھے، غضبناک ہو رہے تھے۔ وہ ہر قیمت پر اس شمع کو بجا دینا چاہتے تھے، قرابت رشتہ داری ہمسائیگی کے سارے رشتوں کو پاؤں تلے رون چکے تھے، اور ہم وطن یا ہم قوم ہونے تک کا کوئی پاس انہوں نے نہیں کیا، یہاں تک کہ مکہ کے تمام قبائل جمع ہوئے اور بنو ہاشم اور مسلمانوں سے معاشرتی قطع تعلقی ڈکلیئر کر دی گئی، سوشل بائیکاٹ کہتے ہیں، ایک تحریری متمعاہدہ ہوا، اور اس کو ایک صندوقچی میں بند کر کے بڑی حفاظت سے کعبہ میں رکھ دیا جا کر، اور اس نے یہ تحریر کر دیا کہ سارے قبائل نہ تو اس قبیلے سے یا ان لوگوں سے شادی بیاہ کریں گے، نہ کسی کو کوئی لین دین کریں گے، کھانے پینے کی چیزیں ان کو فروخت نہیں کریں گے۔ جب بھی کوئی تجارتی قافلہ آتا تو ابو لہب وہاں جا کے شور مچاتا اور کہتا کہ دیکھو ان کو ایک دانہ نہ دینا، ایسی بھاری قیمت دینا کہ جو یہ دے نہ سکے، اور باہر ہی باہر سے سب کچھ خرید لیا جاتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں ذرا دین کی چوٹ ہمارے مال پہ پڑے تو آنکھیں باہر آنے لگتی ہیں۔ کتنوں کا دین بہت اچھا ہوتا ہے، جو ہی دنیاوی فوائد پہ زد پڑتی ہے تو پھر آنکھیں دکھاتے ہیں، غراتے ہیں، کہتے ہیں کون سا دین سیکھ کے آ رہے ہو، یہ کون سا دین ہے جس کو ہم لیں۔ تین سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار ساتھیوں کے ساتھ شاب ابی طالب میں مقصور رہے، یہ گھاٹی تھی، ابو طالب کا گھر تھا بیسیکلی، شاب کہتے ہیں گھاٹی کو، ابی طالب ابو طالب کا گھر، کفر پہ تھے، اس کے باوجود مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے ڈھال بنے بیٹھے تھے، اور اس نے تین سال تک رہے۔ ابو قبیس کی گھاٹیوں میں سے ایک یہ گھاٹی تھی، کیونکہ ابو طالب جو تھے یہ سردار تھے، اسی لیے ان کے نام سے یہ مشہور ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں آج بھی یہ جگہ موجود ہے، اس کو شاب علی، یہ شاب بن ہاشم کہتے ہیں۔ آپ ذرا امیجن کریں، ہم نے کیا سمجھنا ہے قرآن کو، ہمیں تو اپنے حالات سے کوئی میچ کرتی ہوئی چیز ہی نہیں دکھتی اللہ کے نبی کی زندگیوں میں۔ کیا انہوں نے چوٹیں کھائیں، پتے کھانے پڑے درختوں کے، اور یہ تھے وہ دن جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو بڑھاپا بھی تھا، بھوک کی وجہ سے صحت ان کی بگڑ گئی، اور جب یہ محاصرہ ٹوٹا وہ بھی ایک اللہ کی حکمت تھی کہ کیسے جو معاہدہ تھا اس کو ایک جانور نے کھا لیا، یعنی دیمک تھی وہ اس کاغذ کو چاٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ جب کام کروانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ چیونٹیوں سے بھی وہ کام کروا لیتا ہے جو اس نے کروانے۔ اس کی ڈیٹیل تو آپ سیرت میں سن سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس محاصرے کے ٹوٹنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ باہر کی دنیا میں آپ کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے، کوئی آپ پہ انگلی نہیں اٹھا سکا اتنے سالوں میں صرف ابو طالب کی وجہ سے۔ باہر سے چوٹے کھا کے آتے تھے تو گھر میں ایک سہارا تھا، اور وہ تھی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور یہ تھا وہ سال جس کو عام الحزن کہتے ہیں، 10 نبوی کا سال، صرف ایک مہینے کا فرق پڑا ابو طالب کے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے، اور چوٹوں پہ چوٹیں پڑتی گئی، صدموں پہ صدمے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کے حوصلے بلند ہوئے، پہلے سے زیادہ تنگ کرنے لگے، آپ کا گھر سے نکلنا انہوں نے مشکل کر دیا۔ اور یہ ہے وہ دور کہ جب ایک دن مکہ کے بازاروں میں اللہ کے نبی کے سر پر گنڈے اور بدماش قسم کے لڑکوں نے مٹی پھینکی، آپ کی جان کی دشمنی تھی، آپ کو انتہائی تکلیف دے حالات سے دوچار کیا جا رہا تھا، بالآخر پھر آپ طائف کے۔ کہ ان لوگوں کے نصیب میں ہدایت نہیں. بنی سقیف رہتا تھا طائف میں، دولت مند قبیلہ تھا، بہت بڑے ان کے مراسم تھے، بہت زیادہ یعنی بہت انفینشل قسم کے لوگ تھے. آپ نے کہا کہ چلو اگر وہ اسلام قبول نہیں بھی کرتے تو مجھے چین سے وہاں بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دیں. سواری پاس کوئی نہیں تھی، مکہ سے طائف تک کا سارا سفر آپ نے پیدل طے کیا، تنہا بھی تھے. بعض روایتوں میں اعتباس میں تھا کہ آپ کے ساتھ زید بن حارثہ تھے. چند روز وہاں قیام کیا، سرداروں کو دعوت دی، ایک ایک کے پاس جا کر ان کو پیغام دیا، لیکن کسی نے مان کے نہ دیا، کوئی خاص نوٹس نہ لیا آپ کا، حتیٰ کہ آپ کو کہہ دیا کہ یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ ان کو اندیشہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ان کے نوجوانوں کو متاثر کر رہی ہے اور ان کے خیال میں ان کے نوجوان بگڑ رہے ہیں. حتیٰ کہ پھر آپ وہاں سے نکلے، آپ کے اوپر پتھر پھینکے گئے، آپ کے پاؤں میں خون کی وجہ سے جوتیاں چپک گئیں، آپ پر آوازیں کسی گئیں، آپ نے گالیاں کھائیں، آپ پر پتھر پھینکے گئے، آپ زخموں سے چور چور ہوئے اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے پھر آپ نے وہ دعا اللہ تعالیٰ سے کی جس کو دعائے طائف کہتے ہیں، اللہم الیک اشقضا فقوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. اے اللہ، میں تیرے ہی سامنے اپنی بے بسی، بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. اے ارحم الراحمین، تو ہی سارے کمزوروں کا رب ہے، تو رب میرا بھی ہے، تو بتا مجھے تو کس کے حوالے کر رہا ہے. الہ من تکلونی، کہ اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرے، الہ وعید کسی بیگانے کے، او ادو کسی دشمن کے، کیا تو کسی بیگانے کے حوالے کر رہا ہے کہ مجھ سے سختی سے پیش ہے، یا تو مجھے کسی دشمن کے حوالے میں یہ کر رہا ہے تاکہ وہ مجھ پر قابو پائے. کوئی بات نہیں، اگر یہ سب بھی ہے آئی ڈونٹ مائنڈ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے. میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے. مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو اور میں تیرے عطاق کا مستحق ہو جاؤں، تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں، ہمارے اوپر تو کبھی وہ وقت آیا ہی نہیں. ہم نے کہاں پڑھنا ہے قرآن، اور کہاں پڑھانا ہے، اور کہاں ہم نے اس قرآن کی خدمتیں کرنی ہے. اللہ ہی ہم پہ رحم کر دے اور ہم سے یہ خدمت لے لے، کسی علم میں پاؤں پھسل سکتا ہے. ہمارے تو دنیا کے ذات کے اپنی کام کے کام ہی نہیں ختم ہوتے، ہمیں تو شاید ایک اور زندگی بھی مل جائے گی تو بھی ہمارے کام نہیں ختم ہوں گے. یقین کریں کہ اگر آپ صرف دعائے طائف کا ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو اپنے اوپر غصہ آئے، رحم آئے، اس صورت میں کہ اگر ہم اللہ کے دین کے تھوڑے تھوڑے کام نہیں کر پاتے، انہی کو نہیں نبھا سکتے. ایسے دل سے چوٹ پڑی ہوئی آواز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حرکت میں دے دیا. انسان جہاں ساتھ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ دوسری مخلوقات کو لے آتا ہے. جنات کا ایک گروہ گزر رہا تھا وہاں سے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئے، چھوڑ دیجئے ان کو، ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ دوسروں کو لے لیے. اور آپ وہاں گئے، وہاں اتنا بڑا گروہ جو تھا جنوں کا وہ ایمان لایا. اسی طرح سے یہ سب کچھ کرتے کراتے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتے ہوئے رکھا. تو اس صورت میں جنات کی حاضری کا قصہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس وقت یعنی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ اس صورت کو سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ یہ دین کتنی قربانیوں سے آیا ہے. جان کی قربانی تو آخری قربانی ہوتی ہے، اس کے بعد انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ دین روز روز کی، دن دن کی، کھانے کی، پینے کی، گرمی کی، سردی کی، گھر کی رونقوں سے نکل کر آنے کی قربانیاں دیتا ہے. اور اگر چند لوگ بھی یہ قربانیاں نہ دیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمتیں ہٹا لیتے ہیں اس قوم سے. یہ وہ موقع تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر حکم دیں ان دونوں پہاڑوں کو مسل دوں اور یہ قوم سرما بن جائے گی. جبرائیل تھے پہاڑوں کا فرشتہ، میکائیل اور کیا کیا، جس جس فرشتے نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے خواہش کی کہ ہم بھی کچھ کام کریں اس موقع پہ، آپ نے فرمایا نہیں. تمہیں اللہ نے کہا؟ کہا نہیں، ہم تو آپ کے حال پہ رحم کھا رہے ہیں، کہا نہیں چھوڑ دو ان کو، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کرے گی۔ اسی بخاری کا خلاصہ ہے صرف، تو پتہ کیا چلا کہ اس موقع پہ پھر یہ سورت، اس میں کچھ آیات آپ پڑھیں گے انشاءاللہ جس میں جنوں کا تذکرہ ہے، تو وہاں سے آپ دیکھیں گے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ سورت الاحقاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھتے ہوئے دل کے اوپر ایک مرہم بن کے پڑی۔ آج قرآن آپ کے بھی دل پہ مرہم ڈالتا ہوگا، کتنے ٹوٹے ہوئے دل والے لوگ قرآن کی کلاس میں آتے ہیں، کتنے ٹوٹے ہوئے جسم والے، بیماریوں والے، تکلیفوں دردوں والے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، لیکن اس وقت تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ کیوں؟ کہ یہ قرآن شفاء لما فی الصدور ہے، یہ قرآن ہے اصل میں جو انسانیت کو دکھوں سے، غموں سے اور تکلیفوں سے بچائے گا۔ شرط کیا کہ آپ تعصب اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ دیں۔ جو بندہ تعصب کے ساتھ اس کو سنتا اس کو کچھ نہیں ملتا۔ مکہ والوں کے سامنے بھی قرآن پڑھا جاتا تھا، چند لوگوں کے دلوں میں یہ آیتیں پھوہار بن کے برسی تو باقیوں کے دلوں میں تو یہ ایک قسم کی رکاوٹ بن گئی تھی حق کی طرف آنے سے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کے میل دور کر دے، اب ہمارے دلوں کے اندر اب وسعت پیدا کر دے، ہمیں اپنی ذات سے اوپر اٹھا کر مقصد کے لیے جینے والا بنا دے۔ اگر خود کو ہی سہلاتے رہیں گے، خود کو ہی پچکارتے رہیں گے، تو یاد رکھے کہ اللہ کا دین سینسٹیو اور حساس لوگوں سے کبھی نہیں پھیلا۔ جو حساس ہے، میں بہت سینسٹیو ہوں، مجھ سے کسی کی بات نہیں سنی جاتی، مجھے کوئی کہہ جاتا ہے کچھ صبح جاتے جاتے تو میں سارا دن سر میں درد محسوس کرتی ہوں، تو وہ پھر اپنا نام کاٹ دے، وہ اللہ کے راستے کا نہیں ہے۔ اللہ کا تو پتھر چاہیے، فولاد چاہیے، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دل ٹوٹے پھر بھی موجود، ہاتھ ٹوٹے پھر بھی موجود، جو بھی ٹوٹتا ہے ٹوٹے اس راستے میں، لیکن اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے یہ بھی پسند ہے۔ دعائے طائف کو دل میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس سورت کو ہم سنیں گے۔ پھر اس میں بہت ساری جو چیزیں اس کے مضامین کی ہمیں دکھ رہی ہیں، اس میں پہلی چیز تو وہی بات کہ قیامت کے بارے میں شبہات، شرک کی بے بسی یعنی معبودان باطل کی بے کشی، پھر اسی طرح دین کے راستے میں جمنے کے فضائل، یعنی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہاں پھر آ رہی آیت کہ کون سے لوگ ہیں جو دین کے کام کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس صورت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا محتاج نہیں، ہر بندہ اللہ کی رحمت سے اس دین کے لیے کچھ کر کے گیا اور آج اپنا اجر پا رہا ہے۔ پھر اسی طرح اس صورت میں قوم عاد کے کچھ قصے، اصل میں احقاف انہی کی بستی کی طرف اشارہ، مکہ والے ان کو بہت جانتے تھے اور قصے عام تھے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتے ہوئے اس صورت کو شروع کرتے ہیں، اس اقرار کے ساتھ کہ اللہ ہم تیرے قرآن کا حق ادا کر نہیں سکتے، اپنی حیثیت سے ہلکا پھلکا ہم جو اس کو واضح کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، تو اس کو قبول فرما اور اس سے ہمارے دل کے بند دروازے کھول دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم حامیم، فواتح الصور کہتے ہیں ان کو، فواتح فاتحتن کی جمع ہوتی ہے اور صور سورتن کی جمع ہوتی ہے، یعنی صورتوں کے شروع میں آنے والے الفاظ۔ کیا کہا میں نے؟ حروف مقطعات کو فواتح الصور بھی کہتے ہیں، یعنی صورتوں کو شروع کرنے والے الفاظ، اور اس کے معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب اور بہت دانا ہے۔ کرو مخالفت جتنی کرتے ہو، کفار کی مخالفت پورے جوش پر، عروج پر، بڑی شد و مد سے اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سورت جاسیہ کے آغاز میں اور سورت الاحقاف کے آغاز میں اللہ نے کھول کے بتا دیا کہ دیکھو تم کسی مجبور ذات کے نبی یا کسی مجبور ہستی کے بھیجے ہوئے کی ناقدری نہیں کر رہے، تم غالب اور حکیم رب کے بھیجے ہوئے رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہو۔ اس قرآن پاک کی ہر آیت اس کی عزت اور اس کی حکمتوں کی گواہی دے رہی ہے، اور تنزیل مصدر ہے منزل کے معنوں میں، یہ قرآن کوئی چھوٹی چیز نہیں، یہ بہت بڑی ذات سے آیا، اس کا سورس بہت آتھینٹک ہے۔ کیوں پیدا کیا، کیا بنایا، کیا اس کتاب میں دیا؟ فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق، نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو مگر حق کے ساتھ، مقصد کے ساتھ. اور وہ مقصد کیا ہے کہ اس دنیا میں جو کرو گے پورا تو یہاں نہیں بھرتے، وہاں جا کے لوگے. ایک شخص نے 100 بچوں کو قتل کیا، جواب میں ایک دفعہ اس کو قتل کر دیا، مقصد تو پورا نہیں ہوا، سزا تو پوری نہیں ملی. کیا کیا جائے گا؟ وہاں جا کے پوچھا جائے گا. یہ زندگی کیا ہے؟ واجل مسمى، ایک مقرر مدت ہے. یہ کوئی کھیل نہیں، یہ کوئی دل لگی نہیں، یہ دنیا کے تماشا تو نہیں ہے. اس میں تو اتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ چھپا کے رکھ دیا. اس کی تخلیق کی گئی خوبی کے ساتھ، مہارت کے ساتھ، کسی قسم کی اصلاح اور ترمیم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. جو چیز جیسی بنا دی ویسی ہی بننی چاہیے تھی، جو چیز جہاں سجا دی وہاں ہی ہونی چاہیے تھی. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ستارے زمین پہ لگے ہوتے اور پودے آسمانوں پہ اگ رہے ہوتے. نہیں، کوئی دنیا کا فنکار، کوئی آرٹسٹ، کوئی بھی مصور اس کی کاپی کر کے دیکھ لے، ایسا حسن کوئی بنا نہیں سکتا. خود اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے بارے میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یہ کائنات تو ہے ہی خوبصورت، لیکن جس کے لیے بنائی گئی وہ کتنی خوبصورت ہے، ہستی کہ جس کی تو کوئی مثل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو تدبر کی دعوت دیتے ہیں، غور کرو، اپنے آپ کو دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ تم ہو کیا. اس کائنات کو جو اللہ نے خوبصورت بنایا، زمین کو وسعتیں دی، پہاڑوں کو بلند کیا، سمندروں کو رواں کر دیا، ان سب کے اندر کھو کے نہ رہ جانا، یہ تو تیرے خادم ہے. کوئی دیکھے کسی خادم ہی کے گنگاتا رہے، عقل کی بات تو نہیں ہے. یہ تو مطلوب ہے، طالب تو نہیں. اسی روز و شب میں کھو کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مقام اور بھی ہیں. کل ایک دن جو گزرا دل چاہ رہا تھا کہ میں شیئر کروں، 23 مہینے کے بعد کل کا دن میرے لیے بالکل ڈفرنٹ دن تھا کہ جس میں مجھے کہیں بھی نہیں جانا تھا کلاس کے لیے. حالانکہ آن لائن کلاس تھی، لیکن وہ ایک ترنگ تھا نا، ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے کہیں نہیں جانا، تو مجھے اپنے باقی کام کرنے. اللہ کا شکر ہے پرسوں سے لے کے کل رات تک میں نے اپنے کئی کام کیے. طبیعت جو تھی میں نے نہیں اس کو دیکھا، بخار تھا نہیں دیکھا، ایک تڑپ تھی، ایک سوچا ہوا تھا کہ میں نے اس ایک چھٹی کو بہترین استعمال کرنا. اور پورا دن میں یہی سوچتی رہی کہ اگر ہم قرآن سے کٹیں تو یہ تو نہیں کہ ہم فارغ رہیں گے. ایک چیز چھوڑیے، 10 آپ کے لیے تیار ہیں. کبھی کبھی تو یہ سب ٹھیک لگا، لیکن شام ہوئی تو مجھے لگا کہ بس دیٹس اٹ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف یہ تو کام نہیں میں کر سکتی نا. پھر جب میں نے اپنی آن لائن کلاس میں چھوٹا سا سیشن دیا، اس کے بعد مجھے ایسے لگا کہ میرے اندر پھر انرجی آ گئی. پھر مجھے لگا کہ نہیں، اس کے بغیر نہیں جی سکتے. یقین کریں اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ روٹین دی ہوئی ہے نا، اگر ہم اس کی قدر نہ کریں یہ الگ بات ہے، لیکن یہ مقصد ہے. یہ زندگی ایک ایک دن ہمارا جو گزر رہا ہے، اللہ نے خود بتا دیا واجل مسمى، کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں، ہر چیز کو اس کے خالق نے بڑی حکمتوں سے بنا دیا. تمہاری بھی ایک عمر ہے، تم بھی مرنے والے ہو. کل من علیہ فان فیبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اتنا مضبوط آسمان، گھروں کی سطح دیکھے کہ گرنے سے پہلے دکھتی ہیں، کمزور ہو رہی ہیں، کہیں سے سیمٹ اکھڑ رہا، کہیں سے کچھ. آسمان تو دکھتا نہیں لیکن ایک دم ٹوٹ جائے گا. کبھی آپ نے سنا برینڈ نیو عمارت لگ رہی تھی اور ایک دم ساری گر گئی؟ یہ کائنات ایسی گرے گی؟ آج بھی اسی طرح برینڈیڈ ہے جیسے پہلے دن تھی. رینوویٹڈ بلڈنگز تھی، کیا ہوں گی جیسے یہ گلے مسمى کے طور پہ پیدا کی ہوئی کائنات ہے. مت سوچو کہ یہ سب ایسے ہی رہے گا، کبھی فنا نہ ہوگی. لمبی عمر اللہ دے سکتا ہے، لیکن تم کو جانا ضرور ہے، پھر تم زندہ کیے جاؤ گے اور تم سے تمہارے اعمال کا پوچھا جائے گا، کیا کر کے آئے ہو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. لیکن کچھ لوگ اتنی پیاری کائنات کو دیکھنے کی بجائے کچھ اور ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. كَوَالَّذِينَ كَفَرُوا اما انذروا موردون، اور کفار اس چیز سے جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے روگردانی کرنے والے ہیں. یعنی دیکھو کتنے نہ شکرے، کتنے بدذوق قسم کے ہیں، منہ ان کا کس طرف کرایا جاتا ہے اور کرتے کس طرف ہے. ان کو اس کائنات کا مقصد یاد نہیں، ان کو کچھ بھی یاد نہیں، ان کو کچھ نظر آتے ہیں تو صرف یہ خود نظر آتے ہیں اپنے آپ کو. سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ چکے، ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اصل بات ہے کہ اولی الالباب جو ہوتے ہیں نا، لب ہوتی ہے جن کے اندر، عقل جو ہوتی ہے نا سوچنے والی عقل، وہی اللہ کو پاتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ بنا کر ایسے چھوڑ دے گا؟ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، اللہ جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اینڈ میں کیا کہا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تقوی اختیار کرو. سورۃ آلہ میں آتا ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. ایک ایک جملہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا پڑھتے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کائنات ایک مقصد کے ساتھ آئی. سورۃ کہف میں آتا ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا لنبلوہم ایھم احسن عملا. ہم نے زمین و آسمان کو اس لیے بنایا کہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. سورۃ ملک کے شروع میں ہمیں بتایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایھم احسن عملا. تو ہم اپنے آپ کو پوچھ لیں کہ ہمارے کام با مقصد ہیں کہ بے مقصد ہیں. یہ راتیں جو جا رہی ہیں، دن جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، صرف ایک چھوٹا سا فلیٹ آپ بک کروائیں، کیا آپ اس کو ایسی بکنگ کرا دیتے ہیں؟ کوئی مقصد ہوتا ہے اس کا؟ ہم اس کی ایک ایک چیز جا کے اندر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر جا کے کرتے ہیں نا. اللہ نے یہ دنیا بس ایسی بنا دی، کوئی مقصد نہیں. میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں. خود کو شیشے میں کھڑا کر کے کہا کرے کہ تو کیوں آئی دنیا میں، اللہ نے تجھے کیوں بھیجا. کوئی دکھی ہے وہ کہے گا میں تو دکھ سہنے آئی، کوئی سکھی ہے تو وہ کہے گا میں تو سکھ سہنے آئی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد دیا، ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق. تو اس حق کو پہچانو. لیکن موردون، جن کی آنکھوں میں پردے پڑ جائیں، وہ نہیں دیکھ سکتے. اب اگلی آیتوں کو جتنی بھی اس کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑی انسان کو جو غلطی لگی نا اس دنیا میں آنے کے بعد، وہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں صحیح ایسٹیمیشن نہیں کر سکا. یعنی اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کا اختیار کیا ہے، اس معاملے میں صحیح فیصلہ نہیں کرتا. دیکھیں، میں آپ کو چھوٹی سی بات سمجھاتی ہوں. رانگ ایسٹیمیشن کا لفظ آپ نے سنا ہی ہوگا نا. آپ کسی بندے کی ویلیو نہ پہچانے تو آپ کا اس کے ساتھ بیہیویئر بدل جائے گا نا. کوئی بھی آپ کو راج آتا کچھ کہ آپ اس کو نہ پہچانے، آپ اسے کہ میں کیوں سنوں، بعد میں آپ کو پتا چلے کہ وہ تو بہت اہم تھا آپ کے لیے. تو جب ہم کسی کو رانگ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں نا، اس کی وہ ویلیو نہیں پہچانتے، تو ہمارا بیہیویئر بالکل اس کے بارے میں بدلتا ہے. شرک کی جتنی بھی قسمیں نا، اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ہے. اس معاملے میں انسان نے بڑی سہل پسندی سے کام لیا، نہ سوچا نہ غور کیا، بس لاوبالی پن سے جیا اور لاوبالی پن میں دنیا سے چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں کچھ سوالات پوچھتے ہیں. ہم بھی انہیں سارے سوالات کو اسی تسلسل میں پڑھتے اور سنتے جائیں گے کہ تم نے اللہ کے لیے کیا سوچا تھا؟ قل، کہہ دیجئے اے نبی، یہ میسج پلیز کنوے کر دیجئے. ارأیتم، کیا غور کیا تم نے؟ کس کو کہیں؟ کفار مکہ کو میسج کنوے کریں. ضمائر لکھتے جائیں گے، انشاءاللہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی. فرمائیے، ارأیتم، اے کفار، کبھی تم نے غور سے دیکھا؟ ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یعنی خدا سمجھ کر، کبھی غور کیا کس کو پکارے ہو؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، بلا مجھے بھی تو دکھاؤ جو کچھ پیدا کیا ہے انہوں نے زمین میں. کوئی زمین کی چیز دکھا دو، کسی کے نیچے میڈ ان فلاں لکھا ہو، کسی دوسرے کی بات، کسی تیسرے کی بات، کسی نے کچھ کیا ہو، کوئی دکھا دو، کوئی بات ہے ایسی. ام لہم شرکم فی السماواتی، کیا ہے ان کا آسمانوں کی تخلیق میں کچھ شیئر؟ کچھ ان کے شیئرس دکھا دو، کچھ زمین میں نہیں تو آسمان میں، آسمان میں نہیں تو زمین میں، کوئی ایسی چیز بتا دو. تم جو اتنے زور و شور سے اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہو، ٹوکا جائے تو برہم ہو جاتے ہو، جن کو تم نے معبود بنا دیا اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، کیا اس کی کوئی وجہ ہے؟ کوئی لاجک، کوئی دلیل زمین کی نہیں، آسمان کی، کوئی چھوٹی کو بڑی کوئی ہے؟ نہیں ہے. تو پھر سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو، دیکھیں یہاں لفظ ما تدعون ہے، معنی میں کیا ہے؟ ما تعبدون، کیونکہ کسی غیر کو پکارنا بھی عبادت ہے، عبادت دعا ہے. پیچھے اس پہ بات کر چکے ہیں، میں نے صرف ہنٹ دیا آپ کو کہ دعا اور عبادت ایک ہی چیز ہے. جب لوگ بتوں کو پوچھتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، تو اگر اس پہ اس کا اختلاف ہے تو آج قبروں میں جو لوگ ہیں ان کو پکارنا بھی تعبدون ہی کے معنوں میں آتا ہے. کیا تم قبر میں جو لوگ ہیں ان کو پکار کے کسی شرک کے مستحق نہیں ہو رہے؟ اور حیرت کی بات ہے کہ جو قبر پرستی اور بزرگ پرستی کو پرموٹ کرتے ہیں نا، وہ انہی آیتوں کے نیچے لکھتے ہیں. کچھ لوگ ان آیتوں کو پڑھ کر ہمارے مسلک پہ چوٹ لگاتے ہیں اور قبروں والوں سے جا کے مانگنے کو بھی اس پہ لے آتے ہیں، حالانکہ یہ آیتیں صرف بتوں کے لیے ہیں. اس طرح کی کوٹیشن آپ کو ملے گی. یعنی بات سمجھے نا میں نے کی، یعنی جس بات کو پڑھ کے آپ پریشان ہوتے ہیں نا کہ جو بزرگوں سے قبر والوں سے مانگتے ہیں وہ ان آیتوں کو کیا کہتے ہوں گے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کو پڑھ کے لوگ ہمیں بھی انہی میں شامل کرتے ہیں جس میں لوگ مکہ والے تھے، حالانکہ وہ تو مشرک تھے. اور کسی مسلمان کو ایسا کہنا اور بزرگوں کی کرامتیں، تو یہ بس وہی بات ہے کہ فما زباد الحق کی الا الدلال. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ایتونی بھی کتاب من قبلی حاضر، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے اتری ہو، کوئی اس قرآن سے پہلے کی کتاب جس میں یہ لکھا ہو کہ لات منات عزا یوق پنجتن پاک، ان میں سے کسی کو بھی پوچھ لو، کوئی دلیل تو لاؤ. کہتے ہیں نا اچھا جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہیں کا ڈاکیومنٹ لیں، کبھی ہوتا ہے نا ایسا، اچھا وہاں شادی ہوئی تھی آپ کی، لائیں اس ملک کا قانون دکھائیں، وہاں ڈائیورس ہوئی تھی لائیں اس کا پیپر دکھائیں، آپ نے وہاں پراپرٹی خریدی تھی لائیں، کچھ تو لاؤ. یہ تو نہیں، کوئی تو لے آؤ اس سے پہلے. او اسارت من علم، چلو کوئی دوسرا علمی ثبوت ہی لے آؤ، چھوڑی بھی بات اثرت سے، یعنی کوئی ایسی چیز جو اسارت من العلم ہو، کسی پرانی کوئی کھدائی میں نکلا ہوا کوئی ٹکڑا، کوئی آثار قدم، کوئی آثار قدیمہ، کچھ تو لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مان لو کہ تم سچے نہیں ہو. اب دیکھیں کہ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں نا کہ جو مختلف طریقے سے بت پرستی کرتے ہیں، شرک پرستی کرتے ہیں. دنیا میں ہر دور میں مختلف قسم کے شرک ہوئے نا. جب سائنس نے ترقی کی تو لوگ سائنس میں کھو گئے. ایڈیسن کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ جو بجلی ہے اسی نے ڈسکور کی تھی، کتنا کچھ بنایا. جب اس نے بہت ساری انوینشنز کی تو اس کے بعد اس نے کہا میں ایسا انسان بھی نہیں بنا سکتا جس کے پاس عقل نہ ہو، تو میں عقل والا انسان کیسے بنا سکتا ہوں. مطلب اس کا کہنے کا یہ تھا کہ اللہ نے انسان کو عقل دی، اس نے اس کو ریسورسز دیے، مینس دیے، توفیق اس نے دی، تو میرا اس میں کیا کمال ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان غور کرے. لفظ اسارت جو اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے، اثر سے ہے، نشانی کو کہتے ہیں. عقلی یا نقلی دلیل لاؤ شرک کے لیے، علمی بات، روایت یا تحریر جس کا کچھ اثر باقی رہ چکا ہو اس کو اسارہ کہتے ہیں. دیکھ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ریویلڈ نالج، مذہبی کتابوں سے ملتا ہے، اس کو نقلی کہتے ہیں، نسل در نسل نقل ہوتا ہے نا، جیسے تورات یا قرآن ہے. دوسرا علم ہوتا ہے اسٹیبلشڈ، جو دنیا میں ترقی کی بنیاد پہ سائنس، کیمسٹری، فزکس، اس کو عقلی کہتے ہیں. وزڈم پہ جو لوگوں کے تجربات سے، تحقیقات سے ثابت شدہ ہوتا ہے. یعنی شرک کے لیے نہ تو کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے. سورۃ لقمان اور سورۃ سبا میں بھی ہم نے یہی انداز پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا ان کو کہ لاؤ پھر کچھ ہے تو لا کے دکھا دو. دیکھیں جس نے کچھ کر کے رکھا ہوتا ہے اس کو کیا مسئلہ ہوتا ہے، وہ فوراً لا کے دکھاتا ہے، جی یہ ہے پیپر، یہ ہے جی فلاں پیپر، یہ ہے فلاں پیپر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو پھر اس کو سمجھو، غور کرو، کوئی نہیں بات ملی نقلی نہ نقلی، تو پھر سمجھ جاؤ کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو کون زیادہ گمراہ ہے اس بدبخت سے جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود کو جو قیامت تک کس کی فریاد قبول نہیں کر سکتا. پکارتے رہو، کھڑے رہو، کھڑے رہو، جتنے دن مرضی کھڑے رہو، کوئی ہے جو تمہاری بات سنے گا، تمہاری بات مانے گا، قیامت تک کھڑے رہو. ان کی قبروں پہ کبھی جواب آیا؟ یہ تو تم نے اپنے تکے لگا رکھے ہیں نا کہ یہ کر لیتے ہیں تو اندر یہ آتا ہے اور یہ بابا جی کی کرامت ہے. تم ذرا اپنے ذہن اور گمان کو پیچھے کر کے بتاؤ کبھی لٹرلی جواب آیا؟ دیکھیں اب کسی قبر پہ کھڑے ہو جائیں، جا کے پورا دن کھڑے رہیں، اب لوگ تو کہہ رہے ہیں جی آ گیا جواب، پتہ چل گیا، میرا وہ کام ہو گیا، میرا رکا ہوا کام ہو گیا۔ کوئی آواز کبھی قبر کے اندر سے تمہیں آئی؟ ایک دن نہیں، الہ یوم القیامہ، قیامت تک کی زندگی کسی کو مل جائے اور وہ کسی قبر کے اوپر کھڑا یا کسی دوسرے سے کوئی بات کرتا کراتا پوچھتا کرتا رہے، نہیں آئے گی آواز۔ بلکہ وہم من دعائہم غافلون، وہ تو ان کے پکارنے سے ہی غافل ہیں۔ چلو کرو بات، پکارنے سے ہی غافل ہیں، تم کہتے جواب دیں۔ دیکھیے آپ کسی کو بغیر فون ڈائل کیے بات کرنا شروع کر دیں، آپ کسی کے ہاتھ میں فون دیکھیں اور لگے کہ وہ باتیں کر رہا ہے، بعد میں آپ اس کے ہاتھ سے ریسیور پکڑے کے دکھانا کس سے بات کر رہے ہو، تو کسی سے بھی نہیں۔ ایسے ہی میرا خیال تھا، میں نے ملا لکھا، آپ ہیلو ہیلو کرتے ہیں، اندر تو ٹنٹن آ رہا ہے، بات بنے گی۔ آپ نے بجلی کا بل جمع کرانا ہے، آپ چلے جائیں بینک، یہ بل جمع کر لیں، کریں گے؟ آپ کو دودھ چاہیے، آپ چلے جائیں جیولر کے پاس۔ ڈز اٹ میک اینی سینس؟ ہم نے سے کوئی اتنا سٹوپڈ ہے یا اتنی بیوقوفی کا کام کرتا ہے کہ بل جمع کرانا ہے اور پولیس اسٹیشن پہنچ جائے، تھانے میں رپٹ لکھانی ہے اور ہم جو ہیں کسی، آپ سمجھ لیں کہ گروسری اسٹور میں چلے جائیں۔ تو اللہ کے ماں شیوا کو پکارنا یہی تو ہے غلط گھر کی بیل کھولنا، جن انسانوں کو خود نہلاتے دھلاتے ان کا کفن دفن کرتے قبر میں جاتے ہی وہ سب کچھ کیسے کرنے لگ جاتے ہیں؟ کبھی سوچو تو صحیح، کیا یہ ان کی بات مان سکتے ہیں؟ کس طریقے سے ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کو پکاریں گے؟ فرمایا وہو من دعائہم، اب یہاں دیکھیے کہ تدعون اور دعائہم کی بات آ گئی نا، یعنی دعا اور عبادت ایک چیز ہے۔ مت سوچیے کہ ہم تو جی دعائیں مانگتے ہیں، عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں، تو دعا مانگنا بھی تو عبادت ہے نا۔ وَإِذَا خُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ روزے محشر تو وہ معبود ان کے دشمن ہوں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا کفر کریں گے، انکار کریں گے، مان لیں گے کہ یہ غلط کرتے تھے۔ آج دنیا میں جاؤ، بیٹھو، پڑھو، ان کی قبروں کو صاف کرو، ان کے بتوں کو پوجو، سب کچھ کرو، کل قیامت کے دن وہ تو تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ کیسے کوئی دشمن بنے گا؟ آپ اس کو ذرا انسانیت کے اوپر لے کے محسوس کیجئے۔ ایک شخص چوری کرے، چوری کر کے کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی اس نے، پولیس آگے پیچھے سے، پولیس کو دیکھتے ہی یا اپنی جان بچانے کے لیے وہ چیز جو اس نے چوری کی تھی کسی دوسرے کے پرس میں یا اس کی گاڑی میں پھینک کے چلا جائے، تھوڑی دیر بعد جب تلاشی ہوگی تو چیز کہاں سے نکلے گی؟ اس کی نکلے گی نا جس کی گاڑی میں اس نے ڈالی، حالانکہ اس نے نہ ڈالی نہ کہی، پکڑا گیا نا۔ ہو سکتا ہے ثبوت نہ دینے کی بنیاد پہ وہ شخص کچھ دیر کے لیے جیل میں بھی چلا جائے۔ آپ اس مثال کو سامنے لائیے، لوگ ایک قبر پہ کھڑے ہیں، مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے مانگ رہے ہیں، غوث پاک دے دے، فلاں دے دے، کل قیامت کے دن ان کو بھی تو بلایا جائے گا نا کہ بتائیے جی یہ پیر عبد القادر جیلانی آپ نے کہا تھا۔ محسوس کیجیے نا کہ کسی کا سیل فون کو گاڑی میں ڈال کے بھاگ گیا، اب مشرک شرک کر کے بھاگ گیا، ان کو تو ارسٹڈ کیا ہی جا رہا ہے، وہ تو ہے ارسٹڈ، لیکن جن کی گاڑی میں ڈالا ان سے بھی تو اللہ کل پوچھے گا نا۔ دوسرے پارے کے بالکل شروع میں ہم نے پڑھی تھی آیت، تبھی اور تبیو کی تکرار تھی، تبر الزین تبیو من الزین تباؤ، اور کہیں گے کہ کاش ہمارے اور ان کے بیچ میں فاصلے ہو جائیں۔ تو اب آپ سوچیے کہ جن بزرگوں، جن نیک لوگوں کو بھی انہوں نے پوجا، کل کچھ نہ کچھ تو ان سے سوال ہوگا نا۔ یہ ویسے نا جیسے خدا نہ سے یہاں دو لوگوں کا معاملہ ہو جائے، تو چاہے جو بندہ سچا ہوتا ہے بلایا تو اس کو بھی جائے گا نا آفس میں، بات تو اس سے بھی کی جائے گی نا، بھائی بتائیے یہ بات ہوئی ہے یا ایسے ہوئی ہے، بعد میں ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، ہاں ہاں ٹھیک ہے بالکل ہمیں یقین تھا ایسا ہی ہے، بات ختم۔ لیکن وہ وقت کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کسی کے دھوکے میں بھی پکڑے جاتے ہیں، گاڑیوں میں کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، کئی انسانوں میں انسانوں سے ہوتا ہے، تو قیامت کے دن جب لوگ دوسروں کے گناہوں کی بنیاد پہ پکڑے جائیں گے تو کان لہم آدان، دشمن ہو جائیں گے، ادب کی جمع۔ آپ ان سطحوں میں آدھا کا لفظ بہت دیکھیں گے کہ دشمن بنتے جائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی یہ کیا ہوا، صاف مکر جائیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر آج ہم نے ذرا بھی ان کی محبت کی بات کر دی تو ہم تو خود پکڑے جائیں گے۔ دیکھیں چور کا رشتے دار کوئی بنتا؟ میں نے دیکھا کہ کسی کی ریپوٹیشن اگر لوز ہوتی ہے نا، کسی کا نام جیل میں آ جاتا ہے یا تھانے میں لکھا جاتا ہے تو لوگ اس کو اپنا رشتے دار نہیں کہتے، کیوں؟ کبھی تلاشی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں لوگ ہمارے گھر میں بھی آ جائیں گے، کیونکہ ادھر نہیں تو ادھر، ادھر نہیں تو ادھر، کہیں نہ کہیں تو ہوں گے۔ تو لہٰذا ایسی تمام چیزوں کو پڑھتے وقت دنیا میں ہی سوچ لو کہ کل جن کی آس میں تم نے کیا کیا گناہ کر رکھے تھے کیونکہ فلاں جی حضرت ہمیں بچا لیں گے، تو وہ تو کہاں بچائیں گے، تمہیں لگ پتا جائے گا۔ قصور کیا تھا؟ فَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی تھی ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں، قال الذين كفروا للحق لما جاءهم، تو کہتے ہیں کفار حق کے بارے میں جبکہ وہ ان کے پاس آیا۔ کیا کہتے ہیں یہ جملہ ہم کر سکتے ہیں ہم کامرس میں، ہاں سحر مبین، یہ ہے کھلا جادو۔ یہ تھا جملہ الذين كفروا کا، کب کہا انہوں نے؟ لما جاءهم حق، جب حق ان کے پاس آیا۔ کیا کہتے تھے؟ یہ جادو ہے۔ حق کو جادو کہنا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ حق کا توڑ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہوتا کیا کہ لوگ کسی کی بات کے جواب میں دوسری بات کہہ دیتے ہیں، شیر کوئی کہتا ہے شیر کے جواب میں آپ شیر دے دیں، بیت بازی ہوتی ہے، کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے، لیکن حق کے مقابلے میں بندہ جو مرضی پیش کر دے اس کا اثر نہیں آتا، اس کی کاپی کو کر ہی نہیں سکتا۔ اب جب حق کی بات کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں دیکھو یہ تو جادو ہے، اور ہم جادو نہیں کر سکتے۔ حق دلوں پہ آتا ہے، سچ آتا ہے، کسی کی بات میں ذرا برابر بھی اثر انگیزی نہیں ہو سکتی۔ حق آئے گا، اثر بھی آئے گا، بات بھی آئے گی۔ مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جب توڑ نہ کر پاتے، ساری اپنی شاعری سارے ادیبوں کو جمع کر کرانے کے باوجود، تو آخر میں اپنی جان بچانے کے لیے کہتے ہاذا سحر مبین، یہ تو بے کھلا جادو ہے، اور ہم تو توبہ جادو کا کام کوئی نہیں کرتے کراتے، تو لہذا ہم اس کا توڑ نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ام یقولون افتراہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اس کو خود ہی گھڑ لیا؟ افتراہ، ہو کے نیچے لکھے قرآن، افترا کے نیچے لکھے رسول نے، کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہمیں پڑھ کے سنایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے، اس کو نعوذ باللہ اس نبی نے خود ہی گھڑ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کل ان افتریتہ، ان کو کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو خود ہی گھڑ لیا، یعنی یہ خود ہی پڑھ پڑھ کے میں بتا رہا ہوں کر رہا ہوں، تو فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم اس طاقت کے مالک نہیں ہو کہ مجھے اللہ سے چھڑا لو۔ اس سے بھی زیادہ بے لاگ قسم کا انداز ہو سکتا ہے کلام کا، کہ اگر میں تمہیں جو قرآن بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں اگر میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں نا، تو پھر اللہ مجھے جب پکڑے تو تم نہ مجھے چھڑانا، یا تم مجھے چھڑا نہیں سکو گے جب اللہ پکڑے۔ یہ اللہ کی پکڑ کا ڈر اسی کا نام تک ہے۔ آج بھی ہر وہ بندہ جو اللہ کی بات آگے پیش کرتا ہے اس کو یہ آیت یاد رکھنی چاہیے، جب انسان اللہ کی بات کہہ کر لوگوں کو بلائے جمع کرے، اگر اس نے ذرا سی بھی باطل کی آمیزش کر لی، تو یاد رکھے کہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، حق کو ڈائلیوٹ کر دو، اس کا سافٹ بنا کے سب کو پیش کرو، سب کو بانٹو، پلاؤ کھلاؤ، تاکہ سارے خوش رہیں، تم بھی خوش میں بھی خوش، کسی کو ناراض نہ کرو، ہم تو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ اگر حق کے اندر باطل کی آمیزش ہوگی، نمبر ایک، دوسرا حق کے اندر کچھ بھی نہ باطل ہو، پتلا کر دیں۔ مثال دیتی چھوٹی سی، پھر شاید واضح کر سکوں۔ آپ دیکھیے کہ شربت ہوتے ہیں نا، روح افزا لے لیں یا یہاں کے جو سافٹ ہے، آپ ایک جوس لیتے ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس جوس کے اندر ہو سکتا ہے کہ مرچ لگ ڈالا ہوا پانی ملا دیں، یا آپ اس میں کوئی اور ایسی چیز ملا دیں جو مضر ہو، کوئی ایسی خراب چیز ڈال دیں جو ٹھیک چیز کو خراب کر دیتی ہے، ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت ہے کہ نہیں نہیں کچھ نہ ڈالیں، بس اس جوس میں پانی ڈالتے جائیں۔ پہلی صورت میں کیا ہوا؟ آپ نے حق میں باطل ملایا، ٹھیک ہے؟ باطل کیسے؟ حق کیا ہے؟ اللہ کا کلام، نبی کی بات، قرآن اور سنت، جب سے یہ کلام نازل ہوا قیامت تک یہ ایک ہی رہے گا۔ آج اس کے اندر باطل نظریات کے ہیں، حالات کے مطابق، ضرورت کے مطابق، موقع پرستی کے مطابق کچھ نہ کچھ ڈال دو، کچھ کفر ڈال دو، کچھ بدھاس کی بات ڈال دو، کچھ ہندو کی ڈال دو، کچھ نصارہ کی ڈال دو۔ یہ ہے جیسے شربت کے اندر آپ مرچے یا کوئی بھی کڑوی چیز ڈال دیں۔ ایک دوسرا بہت ہی خوبصورت نسخہ آج کے دور میں لوگوں نے ڈھونڈ لیا، وہ کہتے توبہ توبہ ہم کرسچنز کی بات ڈالیں، نہیں نہیں نہیں، یعنی مثال ہے کہ بعض کہتے کوئی بات نہیں، عقیقہ بھی کرو، سالگرہ بھی کر لو، بیبی شاور بھی کر لو، اٹس اوکے، اور عام لوگ کہیں تو کوئی واقعی اوکے ہی ہے، لیکن دیندار کہے تو بری بات ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے نہیں ہم کوئی باطل تو نہیں ملا رہے نا، ہم نے کوئی مرچ والا پانی نہیں ڈالا، ہم نے اس میں کچھ بھی کھٹاس نہیں ڈالی، ہم بس اس کو ڈائلوٹ کر رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں اس میں. اب آپ ایک گلاس شربت کا جب پیتے ہیں صحیح مٹھاس والا، بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے، بیلنس ٹیسٹ ہوتا ہے تو پیا بھی جاتا ہے. زیادہ کر دیں تو کیا ہوگا؟ مٹھاس کی وجہ سے زبان کٹے گی. اور آپ اس کو پتلا کر کے پانی پانی ڈالیں، ایک وقت ایسا ہے کہ آپ کا دل جائے گا اس سے تو مجھے سادہ پانی دے دو. حق کے ساتھ آج کے دور میں یہ معاملہ بہت کثرت سے ہو رہا ہے، ڈائلوٹ کرو، پتلا کرو، اور لیکوڈ، اور پھیکا کرو کرو. نہیں نہیں، ہر ایک سے نہیں اتنی سخت باتیں برداشت ہوتی، آج نہیں ہو سکتی، کل نہیں ہو سکتی. اور لوگ کرتے کیوں ہیں؟ سب کو خوش رکھے. تو سب کو خوش رکھنے والے اکثر اللہ کو خوش نہیں کر رہے ہوتے. زندگی کا اصول لکھ لیں، حق بات کہنے والے سے سب خوش نہیں ہوں گے. نہیں یقین آتا، جائیں حضرت نوح سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پڑھ لیں. الحق کو مرہ کڑوا ہوتا ہے، حق کبھی سارے خوش نہیں ہوتے. بلکہ مفسرین نے تو ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ جس دین والے کو سارے ٹھیک ہے تو وہاں سمتھنگ از رانگ. چون چونکہ مربت تو ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک چیز نہیں ہو سکتی. تو لہذا ایسی باتیں کرنے والے سن لیں کہ نبی بھی اگر کوئی بات کہے گا تو پھر اس پہ نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ جب پکڑے گا تو کوئی نہیں بچائے گا. ہوا عالم بما تفیدون فیہ، وہ خوب جانتے جن باتوں میں تم مشغول ہو، اس کو خوب اچھی طرح پتا تمہارے کام. یہ تو تم نے باتیں بنائی ہوئی ہیں نا، یہ جادو ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ اس نبی کی باتیں ہیں. اصل کہانی تمہاری اللہ کو پتا ہے. دیکھیے کہ اللہ سے چھپ سکتا، میں چھپ سکتی ہوں اللہ سے. اس وقت آپ جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، پورا یقین ہے مجھے کہ آپ میرے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، میرا باتیں آپ کو نہیں پتا. میں آپ سے چھپا بھی سکتی ہوں. بعض لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، اندر کی باتیں چھپا لیتے ہیں، اوپر سے بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اندر سے کڑوے ہوتے ہیں. لیکن کیا میں اللہ سے اپنا آپ چھپا سکتی ہوں؟ نہیں چھپا سکتا کوئی. کا ہوا عالم، سب سے زیادہ جاننے والا، اندر کو باہر کو ہر بات کو جانتا ہے. بما تفیدون، تفیدون افاظہ سے ہے، فاظہ یفیزو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، افیز من حیز و فاظ الناس سورۃ بقرہ میں آتا. کسی کام میں کھو جانا، منہمک ہو جانا، کسی گفتگو میں محب ہو جانا، شروع کرنے کو بھی کہتے ہیں نا. اصل میں افاظہ ہوتا ہے پانی کا بہنا، اسی سے پھر لفظ یفیزون ہے، کہ جس چیز کو تم پیش کرتے ہو یا جس چیز کو تم لیتے ہو. پھر یہ جو اوپر لفظ ہم نے دیکھے نا، افترائی تو ہو، تھوڑا سا اس کو بھی آپ کو مزید کھول کے بتاتی ہوں. فارا یا اس کا روٹ ہے فریون. فریون کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ چمڑے کا سینا، لیدر کو سینا، یا درست کرنے کے لیے کاٹنا. عرب لوگ کھال کو کاٹ کے نا کناروں سے پھر صحیح کرتے تھے کیونکہ بے ترتیب ہوتی تھی. لیکن جب یہ لفظ تا میں ملتا ہے، جیسے آپ دیکھیں اس میں آپ کو روٹ میں تا لگ رہی ہوگی لیکن یہ ہے نہیں اصل میں. افرا باب فال میں آتا ہے مزید تھی، تو بنا کیا کہ خراب کرنے کے لیے کاٹنا. سلب کا معنی ہوتا ہے، یعنی تھوڑی سی گرامر ہے، جن کو ابواب آتے ہیں وہ انجوائے کریں گے اس بات کو، باقی صبر کریں گے. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ افترا یا فرین چمڑے کا سینا اور کاٹنا، دو اپوزٹ معنوں میں آتا ہے. افترا بن جاتا ہے نا جب فرا، تو اصلاح اور فساد اور خرابی کے لیے آنے لگتا ہے، یعنی اصلاح کی بجائے فساد اور خرابی کے لیے آنے لگتا ہے. بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جو تمہارے کرتوت ہیں اللہ کو خوب اچھی طرح پتہ ہے. کفا بھی شہیدم بینی و بینکم، وہ بطور گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان کہ میں حق پر ہوں کہ نہیں. تم جو کام کر رہے ہو، چوچو کا مربع ہے، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مجھے کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بات پہ یقین ہے. وہو الغفور الرحیم، وہ خوب بخشنے والا اور مہربان ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، وہ سب کرے گا. اور باقی بات رہ گئی کہ میری باتیں جو تمہیں برداشت نہیں ہو رہی، تو کیا یہ کوئی میں نے پہلی دفعہ کام کیا؟ تم سے پہلے انسانیت کو کبھی رسالت کا پیغام نہیں گیا؟ تو اس لیے کہا قل، کہہ دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا یا انوکھا رسول نہیں ہوں. یہ بدعا وہی لفظ ہے جسے بدعت ہے، بدن بدا بعد العین، نئی چیز کا بنانا جو پہلے سے نہ ہو. بدعا کہتے ہیں کسی چیز کو پہلی دفعہ شروع کرنے والا، فائل کا وزن ہے یہ. یعنی پیغمبر تو پہنچانے والے ہوتے ہیں، انجام بتانے والے نہیں ہوتے. ان کا کام صرف پہنچانا ہوتا ہے، بات کا کرنا کرانا، اور دیٹس اٹ. اس کے بعد مانتے ہیں تو مان لے، نہیں مانتے لوگ تو اپنی مرضی ان کی، اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو لہٰذا تم میرے خلاف جو ہو گئے ہو، تو کیا میں نے یہ باتیں آج پہلی دفعہ کی ہیں؟ نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے نبی نہیں آگے؟ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں تو یہ خود نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کل کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کل کیا کیا جائے گا۔ کتنی کلیئر آیت ہے کہ نبی خود کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کل کیا ہوگا۔ صحیح بخاری میں بالکل یہی الفاظ اللہ کے نبی نے خود بھی استعمال کیے کہ واللہ ما ادری، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، وانا رسول اللہ، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیا کہ ما یفعل بی ولا بکم، کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو ایک ایک حالات پتہ ہیں، پوری امت کو ان کو پتہ ہے کدھر ہوگا کیا ہوگا۔ یہاں کل سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ اس دنیا میں رہوں گا، کیا میں مکہ میں رہوں گا، یا تم جو حرکتیں کر رہے ہو اس کی وجہ سے مجھے نکلنا پڑے گا۔ دوسری بات اس میں یہ بھی آ سکتی ہے کہ مجھے طبعی موت آئے گی یا تمہارے ہاتھوں میرا قتل ہوگا۔ تیسری بات اس میں یہ آتی ہے کہ سزا سے دو چار تم ہو جاؤ گے یا تمہیں لمبی مدت تک مہلت دی جائے گی۔ کل قیامت میں کیا ہوگا، میں کس درجے پہ پہنچوں گا، کتنے جنت میں جائیں گے، کتنے جہنم میں جائیں گے، مجھے نہیں پتا۔ لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو سب کچھ پتا ہے، حیرت کی بات ہے نا، کسی کو نہیں پتا۔ ایک ایک کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھی اللہ کے نبی اپنے نبی کے ذریعے لوگوں کو کہلوا دیتے تھے، جیسے سراقہ بن مالک، آپ نے خوشخبری دی کہ تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک تم کسرا کے کنگن نہیں پہنو گے، بالکل ہوا۔ اسی طرح ایک صحابیہ تھی انصاریہ تھی، ام علا، ان کو اللہ کے نبی نے یہ چیز کہی تھی کہ آپ ایک جنگ ہوگی، بحری بیڑا ہوگا، تو اس میں آپ کی شہادت ہوگی۔ خلاصہ نا، جو آپ نے کہا وہ ہوں گی، ہو گیا، ایسے ہی ہے۔ پھر اسی طرح عثمان بن مزون کی موت کے بارے میں کچھ خبریں دی۔ تو جو بھی ایسی باتیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے آپ کو پتہ چلتی تھی۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کو خود سے کچھ نہیں پتا ہوتا تھا، تو پھر یہ جو خبریں ملتی تھی یہ کیسے تھی؟ ان اتبی الا ما یوحى الی، لوگوں میں تو پیروی کرتا ہوں اس وحی کے ساتھ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر صاف صاف ڈرانے والا، میں صاف صاف ڈراتا ہوں، مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا، مجھے جو بات کہی جاتی ہے پہنچاتا ہوں۔ دیکھیے کبھی آپ پوسٹ مین کو پوچھے، خط وہ دے رہا ہے آپ کو، آپ کے اس کے اندر کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، اس میں کیا ہے بھائی، کوئی اچھی خبر ہے؟ آئی ڈونٹ نو، کیوں؟ اننا الا نذیر مبین، میں تو ڈلیور کر رہا ہوں، میں تو ڈلیوری پہ ہوں، مجھے نہیں پتا اندر کیا ہے۔ یا آپ کسی اسٹور میں کھڑے سیلس مین کو پوچھے کہ یہ جو چیز ہے اس کے انگریڈینٹس ٹھیک ہے، تو کہے گا خود ہی پڑھ لو، مجھے کیا پتا، میں تو یہاں بیٹھا ہوں بس، میں نے چیزیں گن کے پیسے لینے اور دیٹ سے، تو مجھے اس سے کیا لگے کہ تم کیا کرتے ہو اور کس طرح سے کرتے ہو۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ انسان کا عقیدہ واضح ہونا چاہیے، ہر بندہ اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوگا۔ نبی کو جو باتیں بتا دی گئیں وہ اللہ کے حکم سے تھی، کچھ نہیں۔ اتنی لمبی لمبی باتیں کہ میں سوچتی ہوں بعض لوگوں کو پوری عربی بھی آ جاتی ہے، عربی گرامر، تجوید، اس کے باوجود آپ پڑھیں ان آیات کے نیچے اتنی لفاظی اور اتنے بڑے بڑے علماء کے نام لے کے اتنے قوال لکھے ہوتے ہیں۔ آپ عام لوگ جب یہ تفاسیر پڑھتے سنتے ہیں تو وہ آپ، میں کہتی ہوں کہ مارکیٹ میں بیسوں تفاسیر دیکھیں، اتنی پیاری پیاری ان کی بائنڈنگز ہیں، دل دیکھ کے کرے گا آپ کا ساری لے لیں، لیکن یقین کریں کہ وہ زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے آپ کے عقیدے کے لیے۔ کیوں؟ ابھی آپ کے پاس وہ کرائیٹیرین نہیں ہوگا اگر کہ آپ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، عام لوگوں کے پاس کہاں ہے کرائیٹیرین، وہ پھر پڑھ پڑھ کے پریشان ہوتے ہیں، کوئی خوش ہو جاتے ہیں، کوئی کچھ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کبھی کسی کے صرف علم سے متاثر نہ ہو جب تک آپ اس کو قرآن اور سنت سے نہ جوڑ لیں۔ اب دیکھیں پچھلے سورت کے بھی آخر میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود اس کو بہکا دیا، ادل اللہ علی علم۔ تو جب علم والوں کے اندر کچھ کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں نا، تو اس سے دوسروں کا بھی دین خراب ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں آپ کو، شاید واضح ہو آپ سب کو، بلکہ ایک نصیحت کرتی ہوں کہ کبھی بھی کسی عالم یا علم والے کے عمل کو نہ دیکھیں۔ جب ہم کسی کے عمل کو دیکھتے ہیں نا تو دو نقصان ہوتے ہیں، اگر اس کا عمل اچھا ہوتا ہے تو ہم شخصیت پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہائے یہ تو یہ کرتے وہ کرتے، ہاں؟ دوسری صورت ہے اگر ہم کسی علم والے میں کمی دیکھتے ہیں، عمل میں کمی دیکھتے ہیں، مثلاً وہ کہتے ہیں باتیں ساری دین کی کرو، کام سارے دنیا کے لیے کرو، یہ دین اور دنیا کو ساتھ رکھنا ہے، خواہشات کے پیچھے۔ ایسے دین والے جو اپنے عقائد یا اپنے نظریات کو مسلط کرنے کے لیے بے عمل ہو جاتے ہیں نا، تو لوگوں میں دو ریئیکشن آتے ہیں۔ نمبر ایک ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو سیریسلی سنجیدگی سے ہدایت کے طالب ہوتے ہیں وہ دین چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں توبہ توبہ، دیکھو یہ دین والوں کا عمل ہے، یہ ایسے کام خود کرتے ہیں پھر بھی فتنہ ہوا. ایک دوسرا گروہ پیدا ہو جاتا ہے ایسے بے عمل علماء کو دیکھ کر، وہ کہتا ہے دیکھو آخر یہ بھی تو علم والے ہیں نا، آخر ان کو بھی تو پتا ہے نا، کوئی بات نہیں تم بھی کرو. پھر بھی بیٹھ کے میں نے کیا بات کہی، اتنی بات کتنوں کو سمجھ آ گئی ہے. کسی علم والے سے جب آپ علم لیتے ہیں نا تو اس کے عمل کو نہ دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے. بس آپ دیکھیں کہ ایک علم والا نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، بایا پہنتی ہے اگر عورت ہے تو کیا بڑی بات ہے، یہ تو اس کو کرنا ہی تھا. اللہ کے نبی کو دیکھیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر وہ یہ سب کام کر رہے ویری گڈ، اس کو بھی کرنے ہیں آپ کو اور مجھے بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم نہیں دیکھیں گے نا، نہ ہم متاثر ہوں گے نہ ہم پریشان ہوں گے. صرف علم کی حد تک قرآن اور سنت سے علم لے لیں، اس کے بعد علم والوں کے اچھے برے عملوں کو چھوڑ دیں. اچھے عملوں سے شخصیت پرستی ہوتی ہے، دوسری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے اس انسان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی رول ماڈل ہوتا ہے. مثلا لوگ پوچھے اچھا آپ بتائیں آپ کتنے بجے اٹھتے ہیں، آپ کتنے بجے سوتے ہیں، آپ کتنے نفل پڑھیں، بھئی آپ ادھر پوچھیے، کسی اور کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات ہے اگر کسی علم والے میں بشری حالات، اس کے اپنی حالات جانتے ہیں، یا خدا نہ خاصہ خیانت بھی ہے، آپ اگر اس کی غلط بات سن کے دین سے ہٹ کے نقصان اس علم والے کا ہوگا. بعض کئی لوگ ہوتے کہتے ہیں ہم آج کل مولویوں کی باتیں سن کے دین چھوڑ رہے ہیں. دین تو نہیں وہ کہتے چھوڑتے، وہ کہتے ہیں مسجدوں میں نہیں جاتے، خطبے نہیں سنتے، ہم صرف نماز پڑھتے ہیں. مولوی صاحب کا کیا کیا بیچاروں کا، امام صاحب کا کیا بگڑا، بھائی اگر آپ خطبہ نہیں سننے آ رہے آپ کے ذمے خراب ہو رہے ہیں نا، تو آپ ان کے عمل نہ ہونے سے خود ہٹے. اور دوسری خواہش جو آج بہت ہی بڑی دکھتی ہے، وہ کہتے دیکھو تم کہاں سے آگے، فلانی آلے فلاں کی داڑھی نہیں ہے، فلاں نہیں کرتے، تو ان کی بے عملی سے لوگ دین اور دنیا کے تقابل، باتیں دین کی عمل دنیا کا، ساری ہدایتیں روایتیں ساری، اتنی شدت آواز کی سختی خود، وہ صرف کلاس روم میں، اور عمل میں صرف مصلحتیں، صرف مصلحتیں. ایسے لوگ علم کو دین کو لوگوں کو نقصان دیتے ہیں. تو ایسی آیتیں جب بھی کبھی آئیں تو دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ بس قرآن سنت تک رکھ، جتنی لمبی باتیں جسٹ لائک ایک لائن کہ ہم اس میں نہیں کچھ جانتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی وہی سچ ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے اسی بات کو مزید آگے بڑھایا گیا، قل ارأیتم، کیا کبھی تم نے غور کیا، نوٹ کریں کتنی دفعہ یہ جملہ آ رہا ہے، آپ یہ نوٹ کریں گے بعد میں پوری سورت کو پڑھتے ہوئے تلاوت سنتے ہیں کہ کتنی دفعہ اس میں ارأیتم کا لفظ آ رہا ہے. غور کرو، سمجھ کرو، عقل کے ہوش لو، کیا ان کان من عند اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا، یہ سوچئے چھٹلانے والے قرآن اور سنت کے صحیح مسائل کو، پتہ نہیں کیا کچھ کہنے والوں کو پوچھو، اگر یہ مسئلے جو تم نے کسی کی چڑو خطی میں، کسی کی صرف چڑ میں غلط کر دی ہیں، سوچو، آنکھیں کھولو، کان کھولو، اگر بالفرض واقعی یہ مسئلے اللہ کی طرف سے ہوئے، جس کو دوسرے سوچ کا نام دے کر جھٹلا دیا، جس کو دوسرے مسلک کا نام جھٹلا دیا، جس کو وہابی کہہ کے تم نے چھوڑ دیا، جس کو تم نے کچھ کہہ کے چھوڑ دیا، سوچو ان کان من عند اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا، وکفر تم بھی، اور تم نے کفر کر دیا، انکار کر دیا، تمہارا انجام کیا ہوگا، دل ہلتا، کسی کو ایسے ہی چھوڑ دیا، ایسے ہی کہہ دیا کوئی بات نہیں، لیکن سوچو 1% ہی صحیح چانس تو ہے نا کہ وہ بھی ٹھیک ہو، تو بتاؤ تمہارا حال کیا ہوگا. تم نہیں مانتے، نہیں گواہی دیتے، تم مکہ والے اتنے رونت والے بیٹھے رہو. وشہد شاہد من بنی اسرائیل، حالانکہ گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل سے، علی مثلہ، اس کی مثل پر، وفآمن، بس وہ ایمان بھی لے آیا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا، گھر کے لوگ ہوتے ہوئے تم نے تکبر کیا، تمہارے اندر اس کا بچپن گزرا، تمہارے اندر اس کی جوانی گزری، تمہیں سمجھ نہیں آئی، اور کہاں سے بنی اسرائیل کا ایک شخص آیا اور اس نے اس نبی کو مان لیا. اب اس لفظ پہ کہ یہ شاہد شاہد میں بنی اسرائیل کون تھا، بہت ساری باتیں کی گئی. بس کہتے ہیں کہ یہ بطور جنس ہے، یعنی جنس کہتے ہیں کہ ہر ایک پہ آتا ہے، مذکر مؤنث جمع واحد پہ، کہ ہر بندہ جو بنی اسرائیل سے اٹھا، یعنی کرسچن یا جیو تھا، جیسے اس میں عبداللہ بن سلام تھے، عتی بن حاتم، جو کرسچنز میں سے تھے، تو وہ کہاں سے اٹھ کے مکہ میں آئے، یا مدینہ میں تو مان گئے نا. تو جتنے لوگ دور سے سن کے آپ کی بات آئے اور آپ کو مان گئے، وہ سارے اس میں مراد ہیں. بعض کہتے ہیں کہ مکہ میں رہنے والا کوئی بنی اسرائیلی مراد ہے، کیونکہ یہ سورت مکی ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہاں شاہد شاہد ان سے مراد عبداللہ بن سلام ہے، جو حقیقت میں پہلے یہودی تھے، پھر مسلمان ہوئے، اور بعض اس آیت کو متنی بھی کہتے ہیں. ساری باتوں کو جمع کر دیں, گھر والوں کو نہیں بات سمجھ آتی, باہر والوں کو آ جاتی ہے. سچ ہے کہ جھوٹ؟ باہر والے جن سے خوش ہو رہے ہوتے گھر والے ان سے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں, باہر والے جس بات پہ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں گھر والے اس پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. باہر والوں میں عزت ہوتی ہے, گھر والوں میں انسان گالیاں سنتا ہے. کیا تمہیں نہیں عقل؟ تمہاری قریب کی نظر اتنی خراب ہے کہ تمہیں اس شخص کی کوئی خوبی نظر نہ آئی اور باہر والوں نے آ کے اس کو مان لیا, سمجھ لیا. اور یاد رکھے کہ اکثر چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. مکہ والے چراغ کے بالکل نیچے اندھیرے والی بات پہ آتے ہیں. مدینہ والوں نے یوں آپ کی قدردانی کی, ان کو نہیں سمجھ آتا. یہ لوگ تو ان کے اتنا قریب رہتے تھے لیکن دل سے قریب نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَكْبَرْتُمْ, یہ ہے وجہ. آج بھی یاد رکھے, جو لوگ حق کے جادو کو جادو کہتے ہیں یا اس بات کو نہیں سنتے, وہ دل سے مان رہے ہوتے ہیں لیکن تکبر نہیں ماننے دیتا. کبر, انا خیر. کہا ایسے لوگوں کا انجام کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. کیا ظلم ہے ان کا؟ حق والے کو حق نہیں دیا. آپ جب حق والے کو حق نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کا بدلہ لے گا. اللہ کے وعدے سچے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق تھے, اللہ کی طرف سے تھے. جب لوگوں نے آپ کی قدر نہ کی, اللہ نے وہ ساری نعمتیں جو ان کو کل تک ملی ہوئی تھی وہ اللہ کے نبی کو دی. آج اس مکہ میں قدم نہیں رکھ سکتے یہ لوگ, سوچئے ذرا. ایک وقت چودھری بنے ہوئے تھے حرم کے, پانی پلا پلا کے خوش ہوتے تھے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. کہا ہدایت کے علاوہ تمہیں اس کعبہ سے سب کچھ مل جائے گا. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی اس قسم کا کور چشم ہو جائے کہ اس کو حق نہ دکھے یا حق دکھ کے وہ پیچھے ہو جائے. اب ایک اور اعتراض, وقال الذین کفروا. دیکھیں جس کی جو گندی سوچ ہوتی ہے نا وہ اسی سوچ کے ساتھ دیکھتا ہے. اب یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض برا اعتراض. ایک اور اعتراض گڑا ہے, کہنے لگے کفار, وقال الذین کفروا للذین آمنوا. کافر ایمان والوں سے کہنے لگے کیا لو کان خیرن, اگر یہ بہتر ہوتا, کیا بریکٹ میں لکھے اسلام, کہ اگر یہ اسلام یا اس نبی کا پیغام, یہ باتیں جو بھی اسلام کے طور پہ پیش کی جا رہی ہیں, یہ بہتر ہوتی تو ما سبقونا الی, تو یہ ہم سے سبقت نہیں لے جا سکتے تھے اس کی طرف. یہ ہوتا ہے غرور اور تکبر کا اثر, کہ تکبر بندے کی عقل کو مسخ کر دیتا ہے. وہ تکبر جو ہوتا ہے نا, اپنی عقل اپنے عمل کو معیار بنا لیتا ہے. اس کو لگتا ہے جس کو میں ٹھیک کہوں وہ ٹھیک ہے, جس کو میں اچھا کہوں وہ اچھا ہے. اتنے تکبر میں مبتلا ہوئے, کہنے لگے کہ اگر یہ اسلام ٹھیک ہوتا تو پہلے ہمیں ملتا. یہ کیوں آگے ادھر, بلال حبشی کیوں آگے, صہیب رومی کیوں آگے, یہ زنیرہ نام کی لونڈی کیوں آگئی, یہ کیسی باتیں تھی, ان کو کیا مل گیا؟ ہم تو بڑے زیرک ہیں, ہم تو معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اچھا ہوتا تو ہمیں ملتا. یہ تو چھوٹی سوچ رکھنے والے ہیں, ان کو مل گئے اس کا تک یہ اسلام کوئی اچھی چیز ہی نہیں ہے. حد تکبر کی. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ, اور کیونکہ انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی تو لہذا, فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ, تو وہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو جی پرانا جھوٹ ہے. کیا حاضر؟ قرآن. خود کو نصیب نہیں ہوا نا تو اب دوسروں کو بھی نہیں دینا چاہتے. کہتے نہیں یہ تو پرانی باتیں کر دی, کہیں اساطیر الاولین کہہ دیا. خود بد قسمت تھے, حق سے دور تھے, اپنی مرضی چلانا چاہتے تھے اور چاہتے یہ ہیں کہ اب اس قرآن کی طرف آنے والوں کو ہم دوسری طرف کر دیں اور ان کو ہم ہدایت سے دور کہہ دیں. کہا نہیں, تم نہ مانو. اللہ منواتا بھی نہیں. یہ بھی ویسے سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر توفیق ایسے لوگوں سے چھین ہی لیتا ہے, اور یہ بہت بڑی رحمت ہے. چونکہ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی قسم کھائی ہے نا, جب بندے کے دل میں خواہش آتی ہے نا, یا بندے کے دل میں کوئی اور نسبت بڑھ جاتی ہے نا اللہ کی نسبت سے, اللہ قرآن سے تو ان لوگوں کو ویسے ہی دور کر دے. اور یہ بہت اچھی بات ہے حفاظت کے لیے, ورنہ تو اور زیادہ کوشش کرنی پڑتی حق اور باطل لٹریچر کو الگ کرنے کی. وہ لوگ ادھر ادھر ہی الجھے رہتے ہیں, نعتیں پڑھتے رہو, گانے گاتے رہو اور درود پڑھتے رہو, کچھ ہو گیا تو کچھ کھا پکا کے بانٹ لو, کھلا لو, قبروں پہ چل جاؤ, رونق میلے ٹھیلے, حق کی دعوت نہیں ہوتی. دیکھیے میری نظر میں, میں اپنے دل سے یہ بات کہتی ہوں کہ اگر میرے گھر میں شادی بھی ہوگی نا کسی کی, بالفرض کوئی بھی قریبی کی, تو میں سب سے بیسٹ انٹرٹینمنٹ اگر کسی کو دینا چاہوں گی نا, جس کو میں یہ نہیں کہ دین یا ثواب سمجھ کے کروں، جس کو میں انٹرٹینمنٹ کہوں، تو میں تو یہ قرآن ہی پڑھاؤں گی، چاہے میں 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ. میرا خیال ہے آپ بھی اس چیز کو مانتے ہیں، بیچ میں آپ کو بریک بھی ملتی ہے، آپ کھاتے بھی ہیں، باتھ روم میں بھی جاتے ہیں، آپ کئی اور کام بھی، شکر ہے یہاں تو ٹوٹل کام ہی آپ یہ کرتے ہیں. جو وقت ہمارے اس قرآن کے ساتھ گزرتا ہے، اٹس امیزنگ، اٹس پلیزنگ، اٹس سیٹسفائنگ. جس کو خیر نہیں ملی اس کو دنیا کے کسی فن میں مزہ نہیں آئے گا. یہ اٹریکشن غائب ہے آج ہماری زندگیوں میں سے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود پسند ہے، ان کو چونکہ ہدایت نہیں نصیب ہوئی نا، تو اب یہ قرآن کو ہی جھوٹ کہنے لگ گئے ہیں. کہا من قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، حالانکہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ رہنما رحمت بن کر آ چکی. وہذا کتاب مصدق، اور یہ وہ کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے. لسان عربیاً، عربی زبان میں ہے. آئی کیوں؟ یہ ہائی لائٹ کر لیجیے. لینذر الذین ظلموا، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. پکڑ لگ جائے گی، سمجھ آ جائے گی ظلم کا نتیجہ کیا ہے. لیکن وہ بشرا للمحسنین، اور خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے. یہ جو اس دعوے کے رد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو انہوں نے کیا تھا، حاضر پن قدیم کا، یہ قدیم جھوٹ نہیں ہے، یہ قدیم سچائی ہے. من قبلی، ایسی سچائی جس کو ہر زمانے کے پاک باز لوگوں نے قبول کیا اور اپنے دل جان سے لگا کے رکھا. پہلے موسیٰ پر تورات اتری جو بالکل اسی چیز کی دعوت دیتی تھی جس کی دعوت قرآن دیتا ہے. قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے، لیکن جو لوگ ظلم اور زیادتی اور نافرمانی کی روش اختیار کرتے ہیں، ان کو پھر یہ برے انجام سے جب آگاہ کراتا ہے تو وہ چیز ان کو برداشت نہیں ہوتی. لیکن جو لوگ اس پہ عمل کریں گے، ان کے لیے بشرا، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں. کون ہے مخصرین؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر جم گئے، ثابت قدم رہے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے. کوئی ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. ان کی نیکیوں کی طرف بڑھتی ہوئی کوششیں اور بڑھیں گی. مخالفتیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، رکاوٹیں ان کا کچھ نہیں کر سکتی. یہ لوگ اور زیادہ اپنے ایمان میں جوش محسوس کرتے ہیں جب ان کے اوپر مخالفتوں کی آندھی چلتی ہے. مومن کا ایمان مصیبتوں میں، غموں میں، تکلیفوں میں زیادہ بڑھتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ اپنے ایمان کا اگر ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے شوگر ٹیسٹ ہوتا ہے، خالی پیٹ آنا ہے، کوئی کہتا ہے اتنا پانی پی کے اور پھر آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہوگا، اس طرح ایمان کا ٹیسٹ مشکلات میں ہوتا ہے. آپ کہتے ایمان کتنا میں دیکھوں، فرشتہ کہتے کیا ہو رہا ہے، کہنا آج کل گھر میں شادی آئی ہوئی ہے، کہنا ابھی آرام سے بیٹھو، ابھی نہیں ہو سکتا یہ ٹیسٹ. آپ کہتے ہیں پلیز مجھے اپنا ایمان کا ٹیسٹ کرانا ہے، میرا ٹیسٹ لے لے. وہ کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں، کہنا روٹین لائف چل رہی ہے، کہنا بیٹھ جو ابھی نہیں ہو سکتا. آپ بار بار جا کے اپلیکیشن دیتے ہیں، پلیز میرا ایمان ٹیسٹ کرے، پلیز میرا ایمان ٹیسٹ کرے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں جاؤ مشکل ڈال دو. پھر جب مشکل آتی تو کہتے الحمد للہ کل، اور اللہ کے نبی کے بھی تو ایمان کا ٹیسٹ ہوا تھا نا، طائف کے بازار میں کھڑے ہوئے تھے. اللہ علیک اشکدا فقوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. یہ دل کے اندر سے لفظ نکلتے ہیں، کوئی یہ یاد کرنے کے تھوڑی ہوتے ہیں. وقت پہ تو بھول ہی جاتی ہیں باتیں. کس کو اس وقت کتاب یاد ہوگی وہ کھولے گا اور پڑھے گا، کس کو یاد ہوگا وہ دعا کا کارڈ اور کھولے اور پڑھے؟ اس کو یاد ہوگا جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا. ایمان پیدا کرنے کے دن خوشیوں کے بھی ہوتے ہیں، ایمان پیدا کرنے کے دن روٹین لائف کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایمان کا ٹیسٹ مخالفتوں، آزمائشوں میں. دیکھیے خوشی بھی ایک قسم کی آزمائش ہی ہے نا، اس میں کیا کرتے ہو؟ صحابہ کو ذرا 4 دن خیر کے مل جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، کہتے تھے تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہوا ہے، کوئی نظر ہی نہیں کر رہا تمہاری طرح. جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب دوا دے دو. وہ ہاسپٹل اس سوچ کے ساتھ جاتے ہیں کہ ایک لمبا نسخہ ملے گا، ساتھ کوئی پینے کو سیرپ ملیں گے، ساتھ کوئی انجیکشن ملیں گے، صبح شام کو ایک دو ڈرپ ہے. جس کو یہ ملتا ہے وہ تو خوشی خوشی لوٹتا ہے. یا فرحون ابی ماں، وہ کہتے ہیں بہت لمبا نسخہ ملا. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر سمجھدار ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کیوں اپنے تجربے کرنے ہیں، مجھے پتا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اس کو کہتے ہیں بھائی جاؤ بس تم پانی زیادہ پیو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، بس جاؤ ذرا یہ چیز نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ.
تو بڑے اداس ہو کے آتے ہیں. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کوئی گولی نہیں دی, ڈاکٹر صاحب نے کوئی سیرپ ہی نہیں دیا, وہ انجیکشن تو لگاتے ہی نہیں ہے ڈاکٹر, میں نہیں جاتا اس کے پاس. ہمارے کلچر میں کچھ لوگوں کی تسلی صرف ان ڈاکٹروں سے ہوتی ہے جو دوائیاں بہت دیتے ہیں نا. اب یہ تو ایک چھوٹی سی بات آپ کو کہی نا, یاد رکھیے گا, اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان ٹیسٹ ہو کہ آپ میں کتنی استقامت ہے, یہ میز کتنی مضبوط ہے, تو آپ اس کے اوپر وزن ڈال ڈال کے دیکھتے جائیں, اتنا رکھو اتنا رکھو, ٹھیک ہے ابھی بھی ٹھیک, اور رکھو رکھتے جائیں, پھر دیکھیں گے ٹانگوں میں چٹ چٹ کی آواز آ رہی ہے, پھر کہتے ہیں اوکے سر تھوڑا سا ٹھہر جاؤ, پھر آئس ٹیسٹ کا رکھو, ترازو میں آپ دیکھ لیجئے وزن ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نا ایک کے بعد پھر چٹچراہٹ کی آواز آتی ہے. آپ ویگ مشین لے لیں, آپ اس پہ وزن رکھتے ہیں, بعض دفعہ ایسی ہوتی ہیں وہ بیچاری گیو اپ کر دیتی ہیں, سوری اس سے اوپر نہیں, وہ وانڈیڈ آ جاتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. انسان اپنے اوپر جتنی مشکلات برداشت کرے اتنا سینہ کھلتا ہوا محسوس کرے, تو یہ ہے نشانی استقامت والوں کی. جم جاؤ, جہاں ایڈورس کنڈیشن آئی وہیں تو امتحان تھا, ہم تو چھٹی کر کے بیٹھ گئے, ہم نے تو بتائے بغیر چھٹی کر لی, ہم نے چھٹی لے لی دے دی. اصل یہ جو بیماریاں آتی ہیں نا یہ استقامت کے لیے آتی ہیں, یہ ہمارا اس دن ٹیسٹ ہوتا ہے, یا ہم کسی اور ڈاکٹر کی دکان پہ بیٹھے ٹیسٹ کرا رہے ہوتے ہیں. میں یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ بیماری کے باوجود اپنی کمٹمنٹ نبھانے آ جائیں, آپ کو بغیر پرسکرپشن کے بغیر دوا کھائے آپ کو صحت ملے گی, میں آپ کو اس کی قسم دے سکتی ہوں. بیس یوں باتیں ایسی, آج بھی صبح جب میں آئی تو میں سوچ رہی تھی میں نہیں بول سکوں گی, گاڑی میں اسلام کا جواب میں نے کتنا سوچ کے دیا, تک گلے میں درد تکلیف, اور اب مجھے اللہ کے حکم سے کچھ نہیں ہے. میں حیران ہوتی ہوں خود ہی, میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ ہے وہ صحیح جگہ جو تو مجھے لے کے آ گیا. میں چھٹی آج کر سکتی تھی لیکن سوچ ہی دماغ میں نہ آنے دیں, ڈاکٹر کہتے ہیں اس وقت چھٹی, سوری خدا حافظ میں نہیں آ سکتی اس لیے کہ میرا علاج کہیں اور ہے. یہ میرے اور آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہے. فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, پھر کوئی حزن نہیں, ٹینشن فری لائف ہے یہ, کسی قسم کی تکلیف نہیں. ہم دوسروں کی دیکھتے ہیں تو رش کرتے ہیں, اپنی کریں ایسی زندگی تو کہتے ہیں نہیں یہ تو پھر بڑی پھیکی ہو جائے گی. یہ صرف دنیا کی حسن اور غم نہیں کم ہوتے, بلکہ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون, یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں, ہمیشہ رہیں گے اس میں, اور یہ جزا ہے ان نیکیوں کی جو وہ کیا کرتے تھے. اصل بات یہ ہے کہ کچھ کر لو. اب دیکھیے آپ جب بھی قالوا ربنا اللہ کہتے ہیں, کب کہتے ہیں؟ قرآن پاک کی اکثر دعائیں رب سے شروع ہوتی, ربنا اللہ, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, رب ان لی ما انزلت الی من خیر, ربی 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 ربی, یعنی اتنی زیادہ انسان کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے لفظ رب کی تکرار ہے کہ واقعی وہ محسوس کرتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سے اگلی کچھ آیات میں ہمیں کچھ اسی قسم کی باتیں مل رہی ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں چلتا ہے تو اس کی زندگی میں کتنا سکون آتا ہے. آخری آیتوں کی تلاوت.
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ہم نے اپنی سورۃ الاحقاف شروع کی ہوئی ہے اور کیسا فیل کریں کیا میسج لیا ہے ابھی تک کی آیات سے تو یہ لکھیں سبحان اللہ استقامت ہم سب کو بہت ضروری ہے نا اور اسی کے اوپر شیطان بہت زیادہ وار بھی کرتا ہے ہمارے لیے کہ ہم کسی طرح سے کنسسٹنٹ نہ ہوں لیکن الحمدللہ رب العالمین تو ہمیں پتہ چلا نا کہ اگر ہمیں استقامت چاہیے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا جی ہر بندہ اپنے عمل کا خود جواب دے ہوگا بالکل صحیح بالکل صحیح پھر یہ جب احساس اتنا اسٹرانگ ہوگا تو پھر کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لوگوں کے خوف سے یا لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کر سکتے نہیں کر سکتے نا جو استقامت will give best results of جنا کیا سیکھا آپ نے استقامت کیسے مل گیا کیا کریں گے اب ہم یا اپنے عمل کے لیے اپنے لیے ریمائنڈر کے طور پر کیا سیکھا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے دین کا صحیح راستہ مانگنا ہے بالکل صحیح ٹھیک اور حق پر جمنا بھی ہوگا بالکل صحیح اور ناٹ واٹر ڈاؤن بین جی بالکل اور شرک سے بچنا ہے بالکل ٹھیک ہے شرک سے بچنا ہے اور جی عقیدہ اسٹرانگ رکھیں گے تو پھر ہمیں استقامت ملے گی بالکل جی بالکل صحیح کہ مشکلوں میں بھی دین پر جمے رہنا ہے یہ جو ہم نے لاسٹ اگزامپل دیکھی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آگے پھر مزید کس کی ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ جب ہم فرسٹ اسٹیپ لیتے ہیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل شروع کرتے ہیں تو ہمارا امتحان ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جب اچھی طرح سے امتحان ہو چکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں پھر ہمیں آف کورس اللہ تعالیٰ بہت ہیلپ کرتے ہیں آگے جی بالکل اور ڈونٹ ڈائلیوٹ یور دین فار اینی ریزن اسٹرانگ پرپز آف ایوری ڈے بالکل صحیح یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جم کر کھڑے ہو جائیں اسی سے ہمیں استقامت ملے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ دل کو مزین کر دے بالکل اور پولیوٹڈ دین کی پہچان کرنی ہے ہر برائی اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑنی ہے بالکل صحیح جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کے معاملے میں بھی بہت زیادہ کوشش ہونا چاہتے ہیں اور ہم خیال کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں فکر بھی کرتے ہیں کہ انہیں بہت ساری بری چیزوں سے ہم روکتے ہیں لیکن ہمارے ارد بہت ساری چیزیں جن کو پرفیکٹ کرتے ہیں دا سیم از دا کیس ود اس ایون کہ مگر پھر کون سی چیز ہے جو ہمیں انٹرنلی اسٹاپ کرتی ہے وہ تقویٰ ہے یہی چیز ہم اپنے لیے بھی رکھیں یہی چیز ہم اپنے بچوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو تقویٰ دیں اور ہمیں بھی وہ تقویٰ آئے وہ کانشیسنیس آئے کہ مستقل انسان اپنا محاسبہ کرے ہر برائی کو چھوڑنا انشاءاللہ اپنی زندگی کے مقصد پر بھی غور کرنا ہے بالکل صحیح کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد پر بھی غور کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ کہ قرآن ہمارے لیے بہترین چیز ہے کہ اس کتاب کے ساتھ جمے رہیں گے تو ہمیں کیا ملیں گی یہ بتائیں قرآن کے ساتھ اگر ہم جمے رہیں گے تو کیا ملتا ہے انسان کو جی تک پر اسٹرانگ ہونا چاہیے خوف آف اللہ شڈ بی ون ڈرائیونگ آر ایفرٹس جی بالکل تو یہ بتائیے کہ قرآن کے ساتھ پھر کیا ملتا ہے بالکل کی ہدایت ملتی ہے اور کیا ملتا ہے جی ان آیات میں سے دیکھ کے بتائیں اور کیا ملتا ہے انسان کو ہدایت, پیوریفیکیشن, انرجی, خوشخبری, بالکل خوشخبریاں ملتی ہیں نا انسان کو, خوشخبریاں ملتی ہیں انسان کو, سکون بھی ملتا ہے, سب بالکل ٹھیک آپ لوگ لکھ رہے ہیں. لیکن جیسے ہم دیکھیں نا کہ خوشخبری بھی ملتی ہے, اینڈ ویری گڈ سسٹر روتھ نے لکھا کہ استقامت بھی اسی سے آتی ہے, کیونکہ ہم جدھر کہیں لڑکھڑانے لگتے ہیں تو یہ بہترین دوست بن کے ہمیں اٹھا لیتی ہے نا, اپلفٹ کرتی ہے, صحیح راستہ دکھاتی ہے, سکون, اطمینان, سکون, اللہ تعالیٰ سے محبت ملتی ہے, بالکل دنیا اور آخر کی کامیابی بھی ملتی ہے, ٹھیک, اللہ تعالیٰ پر توکل بڑھ جاتا ہے, یعنی کہ اوور آل ہمیں اس سے گائیڈنس ملتی ہے ایسی کہ ہمیں ہر معاملے میں بات کلیئر ہو جاتی ہے, ہمیں استقامت کرنی آسان ہوتی ہے نا, بکپ کرنے والا کوئی ہوتا ہے, صحیح راستہ دکھانے والا کوئی ہوتا ہے, برائی سے دوری ہوتی ہے, جی بالکل, اور خوشخبری, سکون, استقامت, الحمدللہ رب العالمین. تو انشاءاللہ اب یہ کہ ہم واپس سے اپنی تفسیر سٹارٹ کریں گے, ٹھیک ہے, چونکہ آج یہ لیسن ذرا لمبا ہے ہمارے, اس لیے میں نے بیچ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا لائیو ڈسکشن کر لیا, ٹھیک ہے. تو اب واپس انشاءاللہ ہم آیت نمبر 15 سے سورۃ الاحقاف کی یہ تفسیر کنٹینیو کریں گے, ٹھیک ہے جی. چلیں جزاکم اللہ خیر کثیر واسلم جیسا, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.
آگے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اور ہم نے حکم دیا انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے, خاص طور پہ ماں کے ساتھ, کیونکہ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحًا وَوَدَعَتْهُ كُرْحًا کہ اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اس کو اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اور جنا اس کو بڑی تکلیف سے اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھوڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا پھر اس کے بعد کیا ہوتا بچے کے ساتھ, حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کا ہو گیا. کیا کہا؟ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ. تو اس نے عرض کی، اے میرے رب مجھے والہانہ توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کرتا رہوں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی، اور وَعَلَى وَالِدَيَّ وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تو میں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی، اور میں ایسے نیک کام کروں جن کو تو پسند فرمائے، اور صلاح اور رشد کو میرے لیے میری اولاد میں راسخ فرما دے، بے شک میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں، اور میں تیرے حکم کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے ہوں۔ یہاں سے ایک دم ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ٹاپک بدل گیا، لیکن دیکھا جائے تو پیچھے جو باتیں استقامت کی ہوئیں وہ ان اگلی چند آیات کا آغاز تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ استقامت والی جو آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مضمون شروع کیا اس کو پورا کیا جائے گا ان اگلی آیات میں، اور وہ کیا کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے، اور ماں باپ ہی ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو انسان کو بعض اوقات اللہ کے معاملے میں بھی غیر سنجیدہ کر دیتا ہے، یا ان کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ اور مطالبات ہیں۔ ایسے وقت میں بھی استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا، باقی رہ گئی بات ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی تو وہ تو کرتے ہی رہنا ہے۔ گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت تو کرنی ہے لیکن اطاعت اللہ کی کرنی ہے، وہی بات ان کی ماننی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی۔ پہلا حصہ جو وہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا سے ہوا، یہ بات ہم نے پیچھے بھی پڑھی، خاص طور پر سورت بنی اسرائیل میں بھی کچھ ملتے جلتے الفاظ ہی تھے جس میں ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملے کی بات کی۔ دوسری بات یہ کہ یہاں خاص طور پہ ماں کے تین دکھوں یا ماں کی تین حالتوں کا تذکرہ ہوا، نمبر ایک حمل حملتہ میں، دوسرا ہے وداع حمل وداعتہ میں، اور تیسرا ہے فصالہ ثلاثون شہرا میں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں کس کے ساتھ، تو تین مرتبہ آپ نے فرمایا امی امی، یعنی اپنی ماں، ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک فادناک، یعنی ماں سے صلہ رحمی کرو، پھر ماں سے صلہ رحمی کرو، پھر ماں سے کرو، پھر اپنے باپ سے، اور پھر اس کے بعد جو قریب کا رشتہ دار ہو اس کی، اور جو اس کے بعد اس کے بعد ہو۔ تو پتہ کیا چلا کہ ماں نے چونکہ تین در سہے ہیں تو ماں کا حق بھی تین گنا ہے، اور اس کو ہر ماں جو ہے وہ بہتر طور پہ جانتی ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ پچھلی آیات کے ٹیکسٹ میں اگر اس کو دیکھیں تو زیادہ اچھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید اور توحید کے دلائل اور خاص طور پہ بیچ میں استقامت کی بات کے بعد والدین کے حقوق کی بات جو کی، تو یہاں مشرکین کی کچھ غلط فہمیوں کو دور کیا گیا جو استقامت کے راستے میں آتی تھی، اور وہ کیا تھی کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ماں باپ کا نام لے کر اللہ کے دین سے رکے ہوئے تھے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ عورتیں شوہروں کا نام لے کے رکی ہوتی ہیں، کچھ بچے ماں باپ کا، اور سو آن، ایک سے دوسرے کا، دوسرے سے تیسرے کا لے کے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ماں باپ کی بات کر کے بتا دی کہ ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق دو، ماں باپ نے جتنی تکلیف سہی جو کچھ کیا اس کو اس کا حق دو، لیکن اس کے بعد جو ہے بات آپ نے اپنے رب ہی کی ماننی ہے۔ پھر کچھ مسائل ان آیات سے اخذ ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ دیکھیے کہ یہاں جو مدت پیش کی گئی ہے وہ ثلاثون شہرا ہے، 30 مہینے، حملہ و فصالہ۔ اب پیچھے ہم سورہ بقرہ میں یہ پڑھ چکے کہ حولین کاملین، کہ 2 سال پورے دودھ پلائے مائیں، تو 2 سال دودھ کے نکال دیے، تو پیچھے کیا بچا ثلاثون کے اندر؟ 30 مہینے کتنے ہوئے؟ 6 مہینے ہوئے۔ تو یہاں سے جو مسئلے اخذ ہوتے ہیں، نمبر ایک یہ کہ 6 مہینے کی پریگننسی وہ کم سے کم مدت ہے جس میں اگر کوئی عورت اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ بچہ اسی شوہر کا سمجھا جائے گا۔ ایک واقعہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کہ ایک عورت کی شادی ہوئی، شادی کے 6 ماہ بعد، یعنی حضرت عثمان کے دور میں، یہ سب میں قصہ ہوا تھا، میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو پوری طرح سے سمجھ سکیں، کہ ایک عورت تھی اس کی شادی ہوئی، عام طور پر تو 9 مہینے کی بات ہوتی ہے، لیکن 6 مہینے کے بعد ہی بچہ پیدا ہو گیا. شوہر نے بیوی پر زنا کا الزام لگایا کہ یہ تو شادی سے پہلے ہی پریگننٹ تھی، تبھی تو اس نے 6 مہینے میں بچہ پیدا کر دیا. حضرت عثمان نے جب یہ بات سنی تو کہا بالکل صحیح ہے، اس عورت کو رجم کرنے کی سزا دے دی. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے جا کر ان کو روکا اور یہ آیت کوٹ کی کہ آپ اس کو رجم نہیں کر سکتے، کیونکہ حملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے کہ 30 مہینے میں دودھ چھڑانا، دودھ پلانے کے بجائے دودھ چھڑانے کی یہاں بات ہے. یہ بھی غور کیجئے گا کہ 2 سال کی مدت ایکسٹریم مدت ہوتی ہے جس میں بچے کا دودھ چھڑوا دیا جاتا ہے، تو لہٰذا پھر اس عورت کو رجم نہیں کیا گیا. تو یہاں بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے کہ دودھ پلانے کی سب سے زیادہ مدت اور پریگننسی کی سب سے کم مدت کا تذکرہ ہے. کیوں اپوزٹ کیوں نہیں ہوا؟ حالانکہ ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ کچھ عورتیں بچوں کو کم مدتوں میں پیدا کرتی ہیں، اور بعض دفعہ آپ کو پتا ہے کہ بہت عرصہ لوگوں نے اس پہ تحقیق کی ہے کہ کم سے کم پریگننسی کتنے مدت کی ہوتی ہے. حکیم جالے نیوز کا نام سنا ہوگا آپ نے، تو ان کی ایک رپورٹ ہے، کہتے ہیں کہ 184 ڈیز یعنی 6 مہینے 4 دن میں ایک عورت کو بچہ جنتے ہوئے دیکھا، جس سے یہ قرآن کی بات ثابت ہو گئی کہ اتنے عرصے کا بچہ بھی رہتا ہے. اسی طرح بچے کو کم از کم 28 ہفتے یعنی 196 دن رحم میں رہنا پڑتا ہے، یہ 6 مہینے اور 16 دن بنتے ہیں. اور دنوں کا شمار عورت کے پیریڈ سے فارغ ہونے سے اور کچھ اس کے طہر سے کرتے ہیں، یعنی تھوڑا بہت جو فرق اوپر نیچے ہے وہ پیریڈ کے ساتھ ہے. پھر اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک بچہ ایسا بھی پیدا ہوا تھا کہ جو کچھ ایسا پیٹ میں رہنا ہوا کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے منہ کے دانت بھی تھے. یہ اللہ کی قدرت ہے، آپ میں کیا کر سکتے ہیں. ہم نے پیچھے اس پہ تھوڑی سی بات بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب جہاں جس کو رکھنا چاہتا ہے جتنی دیر مرضی رکھ دے، اس کی مرضی ہے کہاں تک ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو مراحل قرآن میں بتا دیے وہ سارے اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اس سے کم کا بچہ اگر ہوگا تو پھر کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا. پھر ایک اور چیز اس سے پتا چلی جو مسئلہ اس شخص ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ 2 سال سے زائد عمر تک دودھ نہیں پلانا چاہیے. ہمارے ہاں ایک فقہ ہی کا حوالہ دیتے ہوئے لڑکے کے لیے 2.5 اور لڑکی کے لیے 2 سال کی بات کی جاتی ہے، حالانکہ قرآن پاک کا صحیح آپ کو انداز مل رہا ہے. حولین لفظ میں بھی 2 کا لفظ آتا ہے، جبکہ کاملین کہہ کے اس کو مزید 2 زیادہ اور کر کے پختہ کر دیا. پھر اسے ایک اور مسئلہ خاص ہوتا ہے کہ رضاعت کی مدت چونکہ زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، تو اس عمر کے بعد اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو رضائی ماں نہیں بنے گی، یعنی رضاعت 2 سال کے اندر اندر ہے. پیچھے ہم بات کر چکے ہیں سورۃ النساء میں اس بارے میں. پھر ایک اور چیز اس سے جو پتہ چلتی ہے، یہ جو چیز ہے کہ اس سے کم مدت یعنی 6 ماہ سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچے کا اپنا باقی رہنا بھی ممکن نہیں ہوتا، اور ماں کے لیے بھی یہ زیادہ چیز تکلیف دہ ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ باتیں جو آج کے حکیم اور آج کے ڈاکٹر بیان کرتے ہیں اور اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں رکھ دیا. پھر باقی ایک اور سوال اس میں اٹھ سکتا ہے کہ 2 سال تو پوری مدت ہے، کیا اس سے کم بھی کوئی پلا سکتی ہے؟ تو آپ دیکھیے کچھ عورتیں بیچاری ان کو تو دودھ آتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کم کا ذکر نہیں کیا. ایون ایک دن بھی نہ کوئی پلائے تو گناہگار نہیں ہے، کیونکہ ایسے وقت میں اس کے مطلب بس کی بات ہی نہیں ہے. اب اس کے بعد جو اصل بات ہے وہ ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ ہو اگلا حصہ، اور وہ کیا؟ حتی اذا بلغ اشدہ، جب کہ وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا. اشد لفظ سے بات کی ہم نے پیچھے حضرت ابراہیم کے قصے میں، بالکل کی ہے، شعبہ سورۃ الانعام میں کی تھی، یتیم کو اس کا مال دینے میں. اب اشد کتنا ہے اس پہ وہی باتیں ساری پیچھے لے لیجئے کہ کوئی کہتا ہے 20 سال، کوئی کہتا ہے 25 سال، کوئی 18 سال کچھ، لیکن مراد کہہ کہ جب اس کا شعور شروع ہو گیا وہ بلغ 40 سنا، اب ہے اصل بات 40 سال والوں کی، کہ جب انسان 40 سال کا ہو جائے تو پھر کیا ہو، اس کی دعاؤں کا رخ بدل جانا چاہیے. اور حقیقت ہے کہ بدل جاتا ہے اگر شعور والے 40 سال ہو، اور اگر کھیلتے کودتے کے گزر جائیں تو 40 سال میں بھی لوگ بال کالے کر کے اور چھریوں کو چھپا کے اپنے آپ کو جوان ہی ثابت کرتے ہیں. ایک دعا جو 40 سے پہلے نہیں نکلتی دل سے، یا شاید نکلے تو اس جوش سے نہیں، وہ کیا ہے؟ ماں باپ کے لیے خاص طور پہ دعا کرنا، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، والا والدیا، کہ اللہ مجھے توفیق دے. یہ جو اور زیر نہیں ہے نا، اگر اس کا ٹھیک ترجمہ آپ کو لکھاؤں تو بنتا ہے، اے اللہ مجھے قابو میں رکھ. پیچھے آپ کو بتایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کے تناظر میں کہ اے اللہ میری سرکشی کم ہو، میں جوش میں رہوں، تو مجھے توفیق دے اس بات کی کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی. والدیہ اصل میں والدین تھا، نون گر گیا اور یا لگ گئی اس کی جگہ مضاف کی، کہ میرے والدین پر بھی رحم کر کہ میں اچھا عمل کروں جو تجھے پسند ہو. پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اپنے ساتھ ماں باپ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ پہلے اپنی بات کی، علیہ و علی والدیہ. حدیث میں بھی آتا ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا کرو پھر دوسرے کے لیے کرو، اور جو اپنے لیے نہیں کرتا تو دوسرے کو بھی اس کی دعا نہیں لگتی. تیسری بات اس سے پتہ چلتی ہے ایک اور وہ کیا ہے کہ عمل صالح کی دعا کرے لیکن تردا ہو، جن کو تو پسند کرے. کئی لوگ عمل صالح کے نام پہ ایسے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، پھر اگلی بات اس سے پتہ چلتی، بس لکھ لی فی ذریتی، میری اولاد کی بھی اصلاح کر. کیسی پیاری دعا ہے، تین نسلیں جمع ہو گئی اس ایک دعا میں، میں خود، میرے ماں باپ اور میرے بچے، ایک ہی دعا میں تینوں کی فکر لگ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز اس میں جو پتہ چلتی ہے کہ ماں باپ کی اصلاح کی بات نہیں کی، اس سے ملتی جلتی دعا پیچھے بھی گزری تھی اور وہاں بھی شاید اس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ اصلاح اولاد کی ہے. ہم ماں باپ کی اصلاح نہیں کر سکتے، ہم سے نہیں سنبھلیں گے ہمارے ماں باپ، ان کے لیے صرف دعا کریں. مضبوط بوڑھی ہڈیاں جو ہوتی ہیں نا وہ نہیں مڑتی، مضبوط درخت نہیں مڑتے. تو آپ اپنی اصلاح کا رخ بچوں کی طرف کر دیں. بعض لوگ بچوں کو تو خوب بگاڑ رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہزار بار کہا آپ کو، اتنی بار میں نے سمجھایا، آپ ہزار نہیں آپ ایک ہزار ایک بار بھی سمجھا لیں وہ نہیں سنبھلیں گے. ہاں آپ کی دعائیں آپ کے ماں باپ کو بدل سکتی ہیں، آپ کی دعائیں آپ کے ماں باپ کے دل کو بدل سکتی ہیں. لہٰذا آپ اپنے ماں باپ کو دین یا بے دینی کے بیچ میں یا دین کے نام پہ کوئی غلط کام کرتے دیکھیں تو اللہ سے دعا کریں، سمجھائیں، پیار سے دل سوزی کی بات کریں، لیکن آپ ذمہ داری نہیں لے سکتے. آپ دیکھیے کہ یہاں سے 40 سال کی عمر کی بھی بات پتہ چلتی ہے. 40 سال کی عمر ایک ایسی عمر ہے کہ جب انسان کا جسم اور اس کا ذہن پوری طرح میچور ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو اس کو بڑھاپا کہتے ہیں نا، اصل میں یہ بڑھاپا نہیں ہوتا، عین شباب ہوتا ہے. آپ کی ہر خوبی صلاحیت جوش پہ ہوتی ہے، کھانا پینا، جسمانی تعلق، ہر چیز کو دیکھے، نہ تو اس میں جوانی کا لڑپن ہوتا ہے، وہ جوش ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور نہ بڑھاپے کی کمزوریوں نے پنجے گاڑے ہوتے ہیں. ہر لحاظ سے انسان معتدل ہوتا ہے. بعض روایتیں اس کے بارے میں آتی ہیں، ایک روایت ہے کہ وہ آدمی جس کی عمر 40 سال سے متجاوز ہو، یعنی اوپر ہو گئی، پھر بھی وہ توبہ نہ کرے، گناہوں کو نہ چھوڑے، تو شیطان اس کے منہ پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایسا چہرہ ہے جو کبھی سرخرو نہ ہوگا. یعنی دل بڑا نہیں ہوا، جسم بڑا ہو گیا تو ہو گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کے 40 سال گزر جائیں پھر بھی اس کی نیکی اس کی برائی پر غالب نہ ہو، تو ایسے شخص کو دوزخ کی تیاری کرنی چاہیے. اللہم لا تجلنا ہوں. آپ دیکھیں کہ 40 سال کے بعد انسان خود پھر بھی سمجھ رہا ہے، تو 40 عادت ہے بڑا خوبصورت. سارے نبیوں کو نبوت 40 سال کے قریب ملی. اس وقت واقعی بندہ اخذ کرتا ہے. 40 کے بعد جب آپ قرآن پڑھیں گے اور پڑھائیں گے نا، وہ پہنچے گا دل کو. اور خاص طور پر اگر شروع سے آپ لگے ہوں گے نا، تو ایک عالم کی بات یاد آتی ہے کہ اصل قرآن سمجھ ہی 40 کے بعد آتا ہے. اور یہ بہت بڑی سی حقیقت ہے. جن لوگوں کو بھی دیکھا ہے آپ، کچھ لوگوں کی باتیں سنیں، یعنی کئی اسکالرز ہوتے ہیں، آپ ان کو کئی سال سے سنتے ہیں، ان کی جوانی بھی سنیں گے، بڑھاپے کی بھی باتیں سنیں گے. اگر کسی کو واقعی اس کی مہلت مل گئی تو دن بہ دن اس کا دین پختہ ہوگا، دن بہ دن پختہ ہوگا. جیسے برائیاں پکی ہو جاتی ہیں نا، جیسے رنگ پانی میں ڈال کے پکاتے ہیں تو پکتا ہی جاتا ہے نا، اس طرح نیکی کا بھی رنگ پکتا ہے اور اسی طرح گناہوں کا رنگ بھی پک جاتا ہے. 40 سال کی مدت کے باوجود اگر انسان اپنے آپ کو دوسرے سے دور نہ کرے تو دیکھ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے کہ آپ کو نبوت جو ملی 40 سال کی عمر میں ملی. آپ کی حضرت ختیجہ سے جب شادی ہوئی تو آپ 25 سال کے تھے. اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ تنہائی پسند ہوتے گئے. تو سنجیدگی آنی چاہیے اس کلچر میں. آج کے دور میں 40 سال کی عورتیں لڑکیوں کے کیا شغل ہے؟ میرا خیال ہے وہ اور کانشیس ہو جاتی ہیں اپنی بیٹی کے لیے. اور زیادہ رنگ اب بال بھی ڈائی کرنے پڑتے ہیں کیونکہ وہ سفید ہونے شروع ہو گئے، اور فیشیل کرانے پڑتے ہیں، اور سکن کیئر کرنی پڑتی، اور ناپ ناپ کے کھاتی ہیں کہ موٹے نہ ہو پتلے نہ ہو. آپ ازما کے دیکھیں، میں نے جو چیز آبزرو کی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میں انسان ہوں اور انسان کی کوئی بات بھی عزت نہیں ہے، لیکن میں نے ایک فیل کیا کہ آج کا جو کلچر ہے نا، یہ 40s والوں کو مور کیوریس کر دیتا ہے. وہ غصہ آتا ہے، ایسی لڑکی عورتیں جو اپنی جوان ہوتی ہوئی 8-10-11 سال کی بچیوں کو پاس نہیں کھڑے ہونے دیتے. یہ پیچھے ہٹو تم پاس ہوتی ہو تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں، لوگ مجھے لڑکی نہیں سمجھتے. یعنی آج کل 40 سال والے کو لڑکی یا لڑکا دکھنے کا بہت شوق ہے. حالانکہ سنجید بھی کر لیا نا، اب بہت ہو گیا. میں سوچتی ہوں اس طرح سے کہ اللہ نے بندے کو موقع دے دیے، کھا لو پی لو عیش کر لو، کوئی گناہ بھی کر لیا ہے، چلو دیٹس اٹ، ٹیسٹ پورا ہو گیا، کھیل چکے اب آؤ چلو منہ ہاتھ دھو لو، توبہ کر لو، چلو پلٹو پلٹ چلو. یہ تو بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عمر دی اور اس میں اس کو توبہ ملی. پچھلی زندگی میں بھی موج مستی کر لی، 40 میں توبہ کی، آگے اسلحہ لی کر کے تو اپنے آپ کو سنوار لیا، بچ جائے گا انشاءاللہ. لیکن جس کو گناہ وقت کے ساتھ ساتھ بھی نہ بھولے، پھر آپ سوچیے کہ اس کے لیے تو کتنی بدبختی ہے. ایک طویل روایت ہے جس کی سند کا مجھے اتنا یقین نہیں، لیکن پڑھ کے آپ کو سنا دیتی ہوں. اس میں عمر کے کچھ دور لکھے ہوئے، حضرت عثمان کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ مومن جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان فرما دیتے ہیں، اور جب 60 سال کی عمر کو پہنچے تو اس کو اپنی طرف رجوع اور انابت رجوع کرنے کو کہتے ہیں، انابت نصیب فرما دیتے ہیں، اور جب 70 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو تمام آسمان والے اسے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو قائم فرما دیتے ہیں اور اس کے سیئات کو مٹا دیتے ہیں، اور جب 90 سال کی عمر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے اہل بیت کے متعلق شفا کرنے کا حق دے دیتے ہیں، اور آسمان میں اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اسیر اللہ فی الارض ہے، یعنی اللہ کا قیدی اس زمین میں، یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیدی ہے. یہ ابن کثیر نے روایت نقل کی ہے، مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے. لیکن یہ کس کے لیے ہوگا؟ وہ مومن جس نے اپنی زندگی احکام شرع کے تابع ہو کر تقویٰ کے ساتھ گزاری ہوگی. تو بہرحال دیکھ لیجیے، اسی آیت کو دلیل بنا کر پھر مفسرین کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں تو بندے کو پھر اپنی اور اپنی اولاد کی آخرت کی فکر بہت لگنی چاہیے. لگتی ہے، ہمیں تو دنیا کے ہی گھر نہیں چھوڑتے. 40 سال میں بھی ہم کہتے ہیں لو بیٹا کھائے گا کہاں سے اور بیٹی کہاں سے کھائے گی، اور میں کس کی مانوں کس کی نہ کروں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کیا بندہ کہتا ہے، انی تبتو الیہ، اللہ میں تھک گیا گناہ کر کے، آپ بس آ گئی تیرے پاس. لیکن سارا دن بھی اب بھاگتے رہے، دل آخر رات کو بستر پہ لیٹتے ہیں تو چین پڑتا ہے نا. کہاں کہاں سے ایک انسان اپنے آپ کو دھکے کھلاتا، دنیا کے کام کرتے کراتے بستر پہ آتا ہے، اخیر اس کو پھر چین پڑتا ہے نا بستر پہ. یا بچہ سارا دن ادھر ادھر پھرے، سوتے وقت کس کو ڈھونڈتا، ماں کو ڈھونڈتا ہے نا. زندگی بھر گناہ کرے انسان، لیکن چین پڑے گا رب کے سامنے رحمت پہ پناہ لیتے ہوئے. تو توبہ اصل میں اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکانے کا نام ہے. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اللہ سر جھکانے والوں میں سے ہوں، میں دبا ہوا ہوں، میری ساری چیزیں تیرے مرضی سے. پھر دیکھ لیجیے یہاں مسلم لفظ آ گیا، سرنڈرڈ، بالکل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہوں، جو وہ مجھے کہے گا میں اسی طرح کروں گا. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ خوش نصیب ہیں کہ قبول کرتے ہیں ہم ان کے بہترین اعمال کو. دو دفعہ اس پہ پیچھے بات ہوئی ہے. سب سے اچھی نماز کے موافق ساری نمازیں اللہ کر دے گا، سب سے اچھی. کبھی کوئی کہتے نا بھولی چکی صحیح، کوئی اچھی بہترین نیکی ہو گئی، کوئی خوبصورت کام ہو گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اسی کو قبول کر لیں گے، ہم اس کے اس کام کو قبول کر لیں گے جو سب سے اچھا ہے. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور ہم درگزر کرتے ہیں اس کی برائیوں سے اور یہ جنتیوں میں سے ہوں گے. یہ سب کیسے ہو گیا؟ فرمایا وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو اہل ایمان سے کیا گیا. پہلے شان بندگی کا اظہار تھا، یہاں شان بندہ پروری کا اظہار ہے. کہ تم کر کے تو دیکھو، توبہ کی طرف آؤ گے اللہ تمہیں وہ نصیب کر دے گا تمہارے بلند، کہ تمہیں ہر وہ نعمت دے دے گا جس کو تم چاہو گے. تم نے توفیق مانگی میں نے دے دی، تم نے رغبت کی میں راغب ہو گیا، تم نے جو کہا میں نے مانگ لیا. یہ جو لفظ ہے نا اوزینی، اس کے بارے میں ایک قول آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ میرے دل میں شکر کا جذبہ القا کر دے اور مجھے اس کا شوق دے. ہم مانگتے ہیں دعا, شکر مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس نفس نے اس دعا کو دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. عمل صالح کے لیے التجا کی جا رہی ہے. یہ وہ عمل صالح نہیں ہے جن کو لوگ تو بڑا اچھا کہیں, لوگ تو تعریف کریں, گنگائیں, پہ پھول برسائیں, لیکن اللہ کے ہاں وہ رد کرتی ہے چاہے. نہیں, بندہ جو یہ دعا مانگ رہا ہے نا کہ اللہ مجھے وہ عمل کرنے توفیق دے جو تجھے پسند ہو, تو وہ اصل میں یہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ مرتے دم تک جب تک میری شمع حیات روشن ہے نیکی اور خلوص کا اجالا پھیلتا رہے, ادھر یہ شمع گل ہو اور ادھر غفلت کا اندھیرا چھا جائے, یہ نہ ہو, بلکہ میرے بات میری اولاد میرے صدقہ جاریہ کی صورت میں تو مجھے وہ سب دے. بندہ اس لیے لگتا ہے جیسے یہ تڑپ رہا ہے, اللہ میرے سفید بالوں کی لاج رکھنا, اللہ میرے بچوں کو شیطان کے اندھیرے میں نہ پھسانا, اللہ میری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں جو ہیں بس میرے بچوں کی اصلاح کروا دینا. پھر بندے کی زمینیں اللہ کے آگے جھکتی ہیں, پھر اللہ کی رحمت کو بندہ اپنے دل میں لیتا ہے, پھر اس کے دل میں یہ تڑپ آتی ہے کہ اللہ میں نے جو کر سکتی تھی کیا اپنی زندگی میں, میں تیری بندی, میں تیرے فیصلوں پہ راضی, میں تیرے کام کرتی, لیکن اے اللہ جب رجوع کیا تو اب تو مجھے اولاد کی طرف سے بھی خوشی دے, پھر میں ان کو بھی دیکھوں کہ وہ کیسے کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ اکثر لوگ جب خود بوڑھے ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو جوان دیکھتے ہیں, اپنے بچوں کا بڑھاپا کوئی نہیں دیکھتا. اس وقت تو اکثر ماں باپ دنیا سے جا ہی چکے ہوتے ہیں نا, لیکن آپ دیکھیے کہ بس لف لی ہی ضروریتی میں انہوں نے دنیا میں ہی یہ دعا مانگ لی کہ اللہ میں دیکھوں نہ دیکھوں ان کو نیکیاں کرتے, لیکن تو دیکھے یا آسمان دیکھے یا زمین دیکھے. انی تبت الیک وانی من المسلمین, اتنا پیارا ایک انداز ہے اس کے اندر. پھر اس کے بعد ایک بدبخت کی بات ہے, اللہ ولا تجلنا منہم. اصل میں یہ ایک اور کردار بتایا گیا کہ ایک طرف تو اچھے کردار بھی ہیں لیکن کچھ اور بدبخت بھی ہیں. والذی قال لوالدیہ اف لکما, اور جس نے کہا اپنے والدین کو افسوس ہے تمہارے حال پر, اف لکما. اسے کیا کہا سورت بنی اسرائیل میں, ولا تقل لکم اف, اف ناگواری کا سب سے ہلکا درجہ. اور یہ کن کو کہہ رہا ہے؟ دونوں کو کہہ رہا ہے. کیوں؟ اتائیدانینی, کیا تم مجھے دھمکیاں دیتے ہو؟ یہ جو تائیدانی نہیں ہے نا, اس میں وعدہ کا لفظ ہے, وعید و عین دال اس کا روٹ ہے. کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ ان اخرجا, کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا. وقد خلت القرون من قبلی, حالانکہ گزر چکی ہیں کئی صدیاں جو مجھ سے پہلے. یہ ایک بدبخت اولاد ہے, یہ بگڑی ہوئی اولاد ہے. پیچھے اطاعت گزار اور فرما بردار اولاد کی بات کی, جس کو نعمتیں ملتی ہیں تو ماں باپ یاد آ جاتے ہیں, آخرت یاد آتی ہے تو بچے یاد آ جاتے ہیں, لیکن ایک بدبخت ایسا کہ جو ماں باپ کا گستاخ ہے, انہیں بات بات پر جھڑکتا ہے, وہ اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو مذاق اڑاتا ہے, ان کو احمق اور بے وقوف سمجھتا ہے. ایسی باتیں کرتا ہے, لو تم مجھے پرانی باتیں کہتے ہو, من گھڑت کس سے سناتے ہو. اور پھر اس کے بعد ان دونوں کی تڑپ کو محسوس کیجیے, بچے کی یہ کڑوی کسیلی جلی کٹی باتیں سن کے بھی ان دونوں کی زبان پہ کیا ہے, وہما یستغیثان اللہ, اور وہ دونوں تڑپتے ہیں, فریادیں کرتے ہیں رب کے سامنے. ویلک, ہائے خرابی ہو تیری, آمن, ایمان لیا. بگڑی ہوئی اولاد کو روکتے ہیں, رکو, خوش کرو, عقل کرو, ان وعد اللہ حق, اور اللہ کا وعدہ سچا ہے, اپنا کھانا خراب نہ کرو, اپنے نصیب کو برا نہ کرو. لیکن بدبخت ایسا ہے, فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, جواب میں کہتا ہے یہ دھمکی مجھے نہ دینا, یہ فرسودہ باتیں, تم اولڈ پیپل, اولڈ ڈیٹڈ لوگوں کو یہ تمہاری باتیں اپنے پاس رکھو. اللہ تعالیٰ ایسے بدبخت بچوں اور اولادوں کو کیا خبر دیتا ہے, اولئک الذین حق علیہم القول فی اممہم, یہی وہ بدبخت ہیں جن کے بارے میں ثابت ہو چکا ہے عذاب کا فرمان ان گروہوں میں جن سے پہلے گزر چکے ہیں. من الجن والانسی, جنوں اور انسانوں میں سے, انہم کانوا خاسرین, بے شک اس طرح سر گھاٹے والے لوگ ہیں. بدبخت اولاد کو ماں باپ کی نیکیاں کام نہیں آتی. یہ کون سی بگڑی ہوئی اولاد ہے جس کو زندگی بھر دین سے نہ جوڑا, جن کو اللہ کی طرف نہ لگایا ان کی زبان سے کچھ اسی قسم کی باتیں آتی ہیں۔ بعض لوگوں نے ان دونوں آیتوں کو جمع کر کے حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے کفار مکہ کے بٹوین بھی بانٹا۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق وہ شخص تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا پیغام دیا تو اس وقت انہوں نے قبول کیا، ساری زندگی آپ کے ساتھ ساتھ لگے رہے، دین کے راستے میں ساری قربانیاں انہوں نے بھی دی، اور آخری وقت میں جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، ان کو بھی ملی۔ یعنی حضرت ابو بکر ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے اپنی پوری جوانی میں اسلام سے پہلے پہلے کے دنوں میں بھی خیر رکھی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم کسی آیت کو ایک مضمون میں نہیں رکھ سکتے، کوئی بھی ہو، لیکن یہاں ہم سب کے لیے پیغام ہے کیا کہ اپنی فکر کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر چکے ہو تو توبہ کرو، موجود ہے زندہ جا کے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، خدمت کر لو، دل دکھایا تو دل خوش کر دو، اور دنیا سے چلے گئے تو رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میرے رب میرے ماں باپ پہ رحم فرما۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اصل میں اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ خبریں دیتے ہیں، اور دونوں کا تذکرہ کر کے فرمائے والی کل درجات مما عملوا، اور ہر ایک کے لیے مرتبے ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا جیسا وہ کرے گا۔ وَلِيُوَفِّيَهُمَا أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ پورا دے گا ان کو ان کے اعمال کا بدلہ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیسے؟ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، امیجن کریے ذرا، اور جس روز لا کھڑا کر دیا جائے گا کفار کو آگ کے سامنے، کسی تندور کے سامنے بیٹھی عورت کے تپتے گالوں کو سوچ لیں، پسینہ لڑکتا ہے اور گرمی اور حال خراب ہے، اور کس کو کھڑا کیا جائے گا؟ کافر کو، جو لگژریس لائف گزارنے کا عادی تھا، جس نے کبھی پسینہ نہیں سہا، جس کو ہر وقت اپنے جسم اپنے حال حلیے کی بڑی فکر تھی، وہاں جا کس کو کہا جائے گا؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہا جائے گا ان کو تم نے تو ختم کر دیا اپنی نعمتوں کا حصہ اپنی دنیا کی زندگی میں ہی، واستمتعتم بها، اور خوب لطف اٹھا لیا تم نے ان سے۔ آج کیا ہے؟ فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا بوجہ اس گھمنڈ کے جو تم زمین میں ناحق کیا کرتے تھے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ کیا ملا؟ ہاتھ میں کیا آیا؟ آج دنیا میں انسان کتنا ان چیزوں کو دیکھ کے معروف ہوتا ہے، کیا کچھ عیش آرام دنیا میں دکھتا ہے تو چین ہی نہیں پڑتا، کہتے ہیں جب دوسرے رہ سکتے ہیں ہم کیوں نہ رہیں، دوسرے اپنے بچوں کو اتنے اچھے حال میں رکھتے ہیں ہم کیوں نہ رکھیں، کہاں کدھر گیا وہ سب کچھ؟ دنیا میں جو لے لوگے کر لوگے وہاں تو نہیں ملے گا۔ دیکھیے ہم یوزڈ ہو جاتے ہیں نا ایک چیز کے، آپ موٹی لان پہننی شروع کر دیں آپ کو وہ نرم لگے گی، اور آپ پہنیں پتلی لانیں جس میں سے جسم بھی چھلکے تو آپ کو عام درجے کی جو میڈیم لان ہے وہ بھی کہیں گے چبھتی ہے یہ، نہ مجھے بھیجا کریں، یہ چبھتی ہے، یہ موٹی ہے، یہ پتلی ہے، اس کو سلوٹیں پڑتی ہیں۔ انسان کی عادت اتنی جلدی بگڑ جاتی ہے، اتنی جلدی اس کا مزاج بگڑتا ہے، کہاں بجلی دیکھی نہیں ہوتی، کہاں دوسری طرف انسان ایک منٹ بھی اس کے بغیر رہ سکتا۔ سوچیے ساری زندگی عیش میں گزری، اور وہاں آ گیا اذهب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو الذین کفروا کے لیے، تو کس چیز کا کفر؟ کفر باللہ بھی ہوتا ہے، کفر بالصلاۃ بھی ہوتا ہے، کفر بالزکات بھی ہوتا ہے، کفر بالحقوق العباد بھی ہوتا ہے، انکار ہے نا، جس نے جس درجے کا انکار کیا ہوگا اس کو وہاں پکڑا جائے گا۔ ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے؟ آج دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ ہم دنیا میں عیش پرستی کر لیں، اور کل پتہ چل دیا اذهب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، بڑی سخت ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے لیکن اب آپ لوگوں کو دینی چاہیے اس سٹیج پہ پہنچ کے۔ آیت کا یہ حصہ الگ سے خوبصورت لکھی، اذهب تم سے لے کے بہا تک، وستمتع بہا تک، یہ اگلا بھی لکھنا چاہیے زیادہ ضرورت ہے، سوچ کے اپنی زندگی میں وہاں وہاں جہاں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کوئی نعمت لی ہوئی ہے، تعیشات، لگژریس، آرام دہ، وہاں لگا لیجیے، چپکا لیں ترجمے کے ساتھ. ہم میں سے کوئی چاہے گا قیامت کے دن ہمیں یہ جملہ بولا جائے؟ خود سے پوچھے، کیا میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن یہ جملہ میرے سامنے آئے؟ اور اللہ نہ کرے اگلا جملہ آئے کہ فل یوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون. اصل دیکھیں تو مسئلہ پھر تکبر کا ہی ہے. کسی نے کہا ہم بڑے گھر سے چھوٹے میں نہیں جا سکتے. ابھی نہیں، کیوں؟ ذرا بچوں کے رشتے ہو لے. فلیٹ میں کوئی رشتہ تھوڑی لے کے آئے گا بچیوں کا. کسی نے کہا بڑا گھر جب سے لیا دیکھو بچوں کے رشتے کتنے ہو گئے، اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا، خوب دھوم دھڑک کے سی ہوئی اور فلیٹ کچھ مہینے نہیں چلی طلاق ہو گئی. ہم جب بڑے بڑے گھروں سے رشتے کرواتے ہیں نا تو دھوکے ہوتے ہیں. لوگ آپ کو تھوڑی رشتہ دیتے ہیں، وہ تو آپ کے گھر کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ تو آپ کی گاڑی کو دیکھ کے خوش ہو گئے، انہوں نے آپ کو دیا ہی نہیں. بیما کن تم تستک بھی رو. میں کہتی ہوں رشتے کرتے اگر تو جان کے چھوٹے گھر میں آ جائے گی. مت لوگوں کو اپنی رشتے دکھایا کریں کہ ہم نے یہ تیار کیا ہوا جہیز کے لیے، ہم اپنی بہو کو یہ دیں گے. جس کو آنا آپ کے لیے آئے، نہیں آنا تو نہ آئے. لیکن دنیا میں آج بڑا بننے کے لیے انسان رہتا ہے نا. میں سوچتی ہوں کہ انسان کو وہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی. ہم کسی کو بھی نیکی کرتا دیکھے نا تو اس کے ساتھ بھی ہم بجائے اس کے کس کی حوصلہ افزائی کریں اس کا دل توڑتے ہیں. کسی نے بتایا کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم نہیں سوچ سے نکل سکتے، گھر بیچ دیتے ہیں، تو گھر بیچنے کے لگا دیا. تو کسی دوسرے ہی مسلمان نے جب یہ بات سنی تو خوب ان کی ستھری کی، جس کو آپ کہہ لیں کہ ہوش ہے، عقل کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ بغیر الحق کیا ہے؟ نا حق میں ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی نافرمانی ہے. وہ بھی ماں کن تم تب سکون. اس میں آپ کو کفر یا اسلام کا جھگڑا دکھ رہا؟ نہیں، یہ عمل اور غیر صالح عمل کا جھگڑا ہے. وَاذْكُرْ أَخَا آدم. اور اے نبی ذکر کیجئے، سنائیے، بتائیے ان کو قوم عاد کے بھائی کا قصہ. حضرت ہود کی طرف اشارہ. اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ. جب انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں. احقاف کا لفظ ہے یہ حقوق سے ہے، حقوق کی جمع ہے اصل میں، ریت کا نا ہموار ٹیلا. ڈس آرگنائز قسم کا ہوتا ہے نا، ایک تو ریت بڑی سیدھی سیدھی پڑی ہوتی ہے، وہ نہیں، نا ہموار، اونچا اور لمبا. ریت کے بل کھاتے ہوئے ٹیلے کو احقاف یا حقاف کہتے تھے. ریگستان جو عمان سے خزر موت تک پھیلا ہوا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. قوم عاد ادھر رہتی تھی. اس کا کل رقبہ 300,000 مربع میل بتایا جاتا ہے. اس کو رب الخالی بھی کہتے ہیں، یعنی 1/4 خالی جگہ ہے جو دنیا کی. اور بعض مقامات پر کہتے ہیں اتنی باریک ریت ہے کہ جو چیز جہاں پہنچے اندر دھنستی جاتی ہے. کئی شخص جو ہے وہ صرف اس خوف سے ادھر نہیں جاتے کہ کہیں ہم ریت میں نہ دھنس جائیں. اللہ کہتے ہیں آج یہ قوم ہے، کل کیا تھا. وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. اور گزر چکے ہیں ڈرانے والے ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی، کہ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کس بات کا. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نہ جائے. اللہ مکہ والوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو آج جس جگہ جاتے ہوئے تم ڈرتے ہو، ایک وقت تھا کہ یہاں ایک طاقتور، زبردست، دولت مند قوم آباد تھی، جس کی دولت اور عزت کے ڈنکے بجتے تھے. ان کے افسانے دور دور تھے، زبان زد عام تھی ان کی کہانیاں، لیکن انہوں نے اپنے نبی کی دعوت کو ٹھکرایا. اللہ کے عذابوں نے ان کا نام نشان تک مٹا دیا. آج کوئی اس علاقے کی ویرانی اور بربادی کو دیکھ کر اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ قوم کبھی قوم عاد کا مسکن تھا. اتنا بارونق شہر تھا، پھول کھلتے تھے، پرندے چہچہاتے تھے، پانی کے بلبلے تھے. غور کرو کہ آج وہ کیوں چلے گئے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعبدوا الا اللہ کا انکار کیا. یہی دعوت تو یہ نبی دے رہا ہے نا تمہیں. اور ڈرا دیا تھا نبی نے شروع میں ہی کہ دیکھو جھٹلاؤ گے تو بہت بڑا عذاب آئے گا. نبی کی دعوت کتنی دو ٹوک ہے. نبی نے کیوں نہیں تسلیاں دی بھائی، اٹس اوکے، نو پرابلم، میں جو ہوں، جو جو شابش، اللہ ایسا نہیں، اللہ ویسا نہیں. دیکھیے آپ نے جنہوں نے قرآن پڑھا، آپ کو قرآن کے انداز میں کہیں بھی جھول دکھتا، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، نہیں 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 گناہ کر لو، کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، مجھے آپ کی مجبوری پتہ ہے، آئی انڈرسٹینڈ یور پرابلم، مجھے پتہ ہے نہ تجارت چلتی ہے نہ کاروبار چلتے ہیں نہ یہ نہ وہ، کہیں دکھتا دو ٹوک باتیں، انی اخاف علیکم عذاب یوم نظیم، اللہ کر دے اپنا رحم، میں بددعا نہیں تمہیں دیتا، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو کے رہے گا اگر تم نے اس بات کو نہ مانا. اب قوم کا جواب سن لیجئے، کتنا بھونڈا. قالو، کہنے لگے، اجیتنا لتافتنا عن آلہتنا، بولے اے ہود، کیا تم ہمارے پاس صرف اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے خداؤں سے برگشتہ کر دو، یعنی تم ہمیں ہمارے بتوں کے ہمارے بڑوں کے خلاف کرنا چاہتے ہو؟ غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے دان چباتے ہوئے کہنے لگے ہوں گے کہ اچھا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے طریقوں سے بہکا دو، ہم نہیں تمہاری بات مانتے. فاتنا بما تعیدنا، لے آؤ پھر جو عذاب لے کے آتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو. یہ انداز کس کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے؟ نبی کے ساتھ. لیکن لتافیکا نام لفظ عفق ہے، حمزہ فا کاف پیچھے ہم بڑھ چکے، لیکن یہاں ان کے ساتھ آ رہا ہے، تو افا کا ان کا معنی ہوتا ہے پھرنا، پھیرنا یا محروم کرنا، ہٹانا کا معنی. ایک جھوٹ کو کہتے ہیں نا، ہم پڑھ بھی چکے سورت نور میں، حضرت عائشہ پہ جو تہمت لگی تھی اس کو بھی عفق کہتے ہیں، یعنی نبی کی سیدھی بات کو انہوں نے کہرا لیا. قالا، خود علیہ السلام کوئی غصے میں نہیں آئے، کوئی چڑ نہیں کھائی، بلکہ کیا کہا، انما العلم عند اللہ، چلو چھوڑو پھر، نہیں مانتے نہ مانو، عذاب کب آنا ہے اس کا علم اللہ کو پتا، تم مجھے کہتے لو میں کیسے لے آؤں، میرے ہاتھ میں کچھ چابیاں تھوڑی ہیں، اللہ لے کے آئے گا، میرا کام کیا ہے، وابلغکم ما ارسلت به، اور میں برابر پہنچا چکا ہوں تم کو وہ پیغام جو میں دے کر بھیجا گیا. ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو. بس سیدھی سی بات، سو باتوں کی ایک بات، نہیں مانتے نہ مانو، دولت کا نشہ چڑا ہوا ہے، چور تو ہو ہی، تو میں نے جو بات سچ سمجھی وہ سچ ہے. اب جب قوم اس طرح ہٹ دھرمی پہ آ گئی، عذاب آیا. فلم مراؤہ عارضاً مستقبلاً، بس جب انہوں نے دیکھا عذاب کو بادل کی صورت میں کہ وہ ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، فلم مراؤہ عارضاً مستقبلاً اودیتہم، بس جب انہوں نے دیکھا عذاب کو بادل کی صورت میں کہ وہ ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے. قالوا ھذا عارض ممطرنا، تو وہ بولے یہ بادل تو ہم پر خوب برسنے والا ہے. پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ 7 دن 8 راتیں ان پر ہوا بند رہی تھی، بالکل گھم گھٹا ہو گیا، اتنی گرمی تھی، تڑپنے لگے، اتنے میں چاروں طرف سے بادل جمع ہوئے، ان کو لگا کہ بادل بہت برسے گا، بالکل بیچ میں آ کے جب بادل آ گیا تو یہ سب اس کے نیچے جمع ہو گئے، خوش ہو کے دیکھ کے کہہ رہے فلم مراؤ، امیجنیشن میں لائیں، پورا لو ہے، گھٹن ہے، ایک بیچ میں بدلی ہے، ساری قوم ادھر ادھر سے آ کے کھلے میدان میں وہاں آئی، اور فلم مراؤ ہو سے مراد کے آسمان پہ جو بادل تھا، آریدن آردا سے، یعنی انہوں نے ایک صورت میں دیکھا، کس صورت میں، مستقبلا، تقابل سے، سامنے آنے سے، کہ وہ بھڑتا چلا آ رہا ہے. اودیتی ہوں، اودیا کیا ہے، وادی کی جمع، کہ جب ان کی وادی یعنی ان کی ویلی کی طرف چلتا جا رہا ہے تو انہوں نے کیا دیکھے، خوشی سے کہا ھذا عارضٌ ممطرنا، یہ جو عارض ہے نا یہ اصل میں بادل کا نام ہے، یہ بہت برستا ہے. کہنے لگے دیکھنا آج سب خوب بارش ہوگی، کالی گھٹا آ گئی ہے، بڑی مستی سے بادل جو ہے وہ اس طرف آ رہا ہے، اور دل خوش ہوا ان کا، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے پکا کھا کے جمع کر لیا ہوگا، کہ آپ دیکھنا کیا کچھ ہوگا اور برسے گا. ممطرنا مطر سے، پیچھے بھی ہم پڑ چکے، عارض کہتے ہیں گاڑا اور پھیلا ہوا بادل، جو آسمان کے کناروں سے اٹھے اور بیچ میں جا کے برسنے لگے. اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، بل ہوا مستعجل تم بھی، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، یعنی عذاب کیا ہے یہ، ریح فیہا عذاب علیم، یہ تو تند و تیز ہوا ہے، یہ تو ہے تند و تیز ہوا جس میں دردناک عذاب ہے. ہوش کرو نادانو، دیکھو یہ بارش نہیں ہے، یہ عذاب ہے. 7 راتیں 8 دن مسلسل جھکڑ چلتے رہے، لاکھوں ٹن ریت کے نیچے دفن ہو گئے، باغات کا، کھیتوں کا نام نہ رہا، بڑے بڑے محلات جو تھے وہ کیسے گرے، اس کا نقشہ اگلی آیت میں، تو دم میرو کل شیئن بی امری ربیہا، تہس نہس کر کے رکھ دے گی ہر اس چیز کو اپنے رب کے حکم سے. فَاسْبَهُ لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، پس پھر جب صبح ہوئی تو نہ دکھائی دی کوئی چیز بجس ان کے ویران مکانوں کے۔ یہ انداز تو نہ دیکھے، کم ترکو من جنات و عیون، کام کے ویران گھروں کے سوا کوئی چیز وہاں نہ رہی۔ کیا یہ ظلم ہوا؟ نہیں، کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ یہ کون سی قوم تھی، کیا جرم تھا ان کا؟ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا اِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور ہم نے ان کو وہ قوت بخشی تھی جو ہم نے تم کو بھی نہیں دی۔ اے مکہ والو، تم کس کھیت کی مولی ہو، تمہیں ہم نے کیا دیا؟ ان کو تو ہم نے اتنا کچھ دیا تھا۔ کیا دیا تھا ان کو؟ قوم عاد، عمان سے یمن تک ان کا علاقہ پھیلا ہوا تھا، وطن الاحقاف تھا، گرد و پیش کے علاقوں میں ان کی دھوم تھی، آپ کہہ سکتے اپنے وقت کی سپر پاور تھی۔ اور کہتے ہیں کہ ان کا جو علاقہ تھا اس میں آج بھی انہوں نے حضر موت کے مقام پر حضرت ہود کا مزار بنایا ہوا ہے، اور وہ قبر ہود کے نام سے مشہور ہے۔ ہر سال 15 شعبان کو وہاں عرس ہوتا ہے، عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اور وہاں جا کے لوگ اپنی ان باتوں کو یاد کرتے ہیں۔ اسلام میں تو ان چیزوں کی اجازت نہیں، لیکن آج اس جگہ کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آب و ہوا کی تبدیلیاں ہو گئیں، آب و ہوا کی تبدیلیاں ایسے نہیں آتی، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے ایسا کام۔ 1843 میں بوریا کا ایک فوجی آدمی تھا، اس کے جنوبی کنارے پہ پہنچا، کہتا ہے کہ حضر موت کی شمالی سطح مرتفع پر سے کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو یہ صحرا 1000 فٹ نیچا ہے، اس میں جگہ جگہ ایسے سفید کہتے ہیں جس میں کوئی چیز گر جائے تو وہ ریت میں غرق ہو جاتی ہے اور بالکل بسیدہ ہو جاتی ہے۔ عرب کے بدو اس علاقے سے بہت ڈرتے ہیں اور کسی قیمت پر وہاں جانے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ ایک موقع پر جب ایک بدو اسے وہاں لے جانے پر راضی نہ ہوئے تو وہ اکیلا وہاں گیا اور کہتا ہے کہ وہاں کی ریت بالکل سفید صفوف کی طرح، اور اس کے اندر اس نے ایک چیز پھینکی تو وہ 25 منٹ کے اندر اس میں غرق ہو گیا اور اس رسی کا سرا گل گیا جس کے ساتھ وہ بندھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے جب عذاب آتے ہیں تو دم میرو کل شیم بھی امری رب بھی ہا، اللہ کے آگے کیا ہریکین اور کیا تھنڈر سٹروم اور کیا کیٹرینا اور کیا ریٹا، یہ تو اللہ نے بنا دی بھی ہے، ورنہ تو انسان ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے جگہ دی، وجعلنا لہم سمعا وابصارا وافئدۃ، اور ہم نے دیے ان کو کان آنکھیں اور دل، کیا کیا؟ قوت مال میں بھی زیادہ تھے، سننے کے لیے آنکھ کان سب کچھ دیا ہوا تھا، لیکن فما اغنان ہم سم اہم ولا افسار ہم ولا افئدتہم من شیئن اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ہم نے ان کو عطا کی کان آنکھیں اور دل، پس کام نہ آئے ان کے کان نہ ان کی آنکھیں نہ ان کے دل، کیونکہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، اور احاطہ کر لیا ان کا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کوئی بات ہے تو سمجھ نہ آ رہی ہے اس میں سے؟ ایک ایک چیز اللہ نے بیان کر دی کہ مت دولت کے نشے میں چور ہونا، ان آنکھوں کانوں اور دلوں سے وہ کام لو جو ان دلوں کی زندگی ہو، ان کانوں کی زندگی ہو، جو آنکھوں کی زندگی ہو، لیکن تم ان کو بھول کے جیتے ہو۔ اب مکہ والوں کو خطاب کیا گیا، وَلَقَدْ أَخْلَقْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى، اور ہم نے برباد کر دیے وہ گاؤں جو تمہارے ارد گرد آباد تھے۔ اے مکہ والو، یہ سب تمہارے ارد گرد رہتے تھے، قرب و جوار میں ہجر کا علاقہ ہے جہاں قوم سمود تھی، قوم لوط کے کئی اجڑے ہوئے شہر اور ویران بستیاں انہیں کے راستوں میں موجود تھے۔ اللہ کہتے ہیں جواب پوچھو، ان در و دیوار پر کیا بیتی؟ اللہ کے نبیوں نے یہاں بسنے والوں کو کتنا سمجھایا، کتنے معجزات دکھائے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ وَلَقَدْ أَخْلَقْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے مختلف انداز میں اپنی نشانیاں پیش کی، شاید کہ وہ حق کی طرف لوٹیں۔ اللہ کیسے لاتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ دل تو ہوتا ہے، دھڑکتا نہیں ہے، آنکھیں تو ہوتی ہیں دیکھتی نہیں ہے، کان تو ہوتے ہیں سنتے نہیں ہیں، اتفاقاً تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا نا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بار بار موقع دیتا ہے، موقع دیتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، اور ایسے لگتا ہے کہ کیل ٹھک رہے ہیں۔ اب کفار مکہ کے پیغامات کی لکھی ہوئی جو تختیاں تھیں ان کے اندر، سوچ لو، ہوش کرو، سمجھ کرو، نہیں مانتے نہ مانو گے، تم نہیں مانتے جن مان لیں گے. اگلی آیت میں اب جنوں کا واقعہ کہ انسان جس بات کو نہیں مانتے اللہ اور مخلوقوں کو بھیجتا، جو کام انسان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ دوسری مخلوقات سے کروا لیتا. آگے کی آیتیں وہ ہیں جو ہم نے سورت کے تعارف میں طائف سے واپسی کے موقع پہ اللہ کے نبی کا جو عمل تھا، یہاں سے آیت 29 سے 32 تک ایک ہی ٹاپک ہے، 29 to 32. وَإِشْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جس وقت ہم نے متوجہ کیا آگ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو کہ وہ قرآن سنے. اب آپ کو یاد ہے نا کب کیا تھا، کہ جب انسان نہیں سنتے تو جنات آ جاتے ہیں، اور سنی یعنی یستمعون. کیا ہوا؟ فَلَمَّا حَزَرُوهُ، پس جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچے، قالوا انصتوا، تو بولے خاموش ہو کر سنو. انسانوں کو کہنا پڑتا چپ کرو، اور جن خود کہہ رہے ہیں کہ خاموش رہو. فلما قضی، پھر جب تلاوت پوری ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، تو لوٹے اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر. تو ڈگری لی، کوئی سرٹیفکیٹ لیا، ڈپلوما لیا، کسی مولوی سے اجازت لی کہ اب تم بھی آگے دے سکتے ہو کہ نہیں، نہیں سنا، خاموشی سے سنا، بات پوری سنی، خوزیا کورس پورا کیا، پوری طرح سمجھا، پھر گئے تو ڈرانے والے بنے. یہی ہے ترتیب. جا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا، انہوں نے کہا، یا قومنا، اے میری قوم، اے ہماری قوم کے لوگو، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے آج ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تصدیق کرنے والی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی، یعنی کوئی دشمن نہیں ہے پہلی کتابوں کی، بلکہ اسی کی تصدیق کرتی ہے. اور اس کتاب کی خوبی کیا؟ یہدی الی الحق، کی رہنمائی کرتی ہے وہ حق کی طرف، سچ باطل سے نکال کے یہ کتاب حق کی طرف لے جاتی ہے، حق دلاتی بھی ہے اور حق منواتی بھی ہے. پھر وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور راہ راست کی طرف لے جاتی ہے. حقیقت ہے زندگیاں سیدھی ہونے لگتی اس کتاب کے بعد. بات ابھی پوری نہیں ہوئی کہ جنوں کی، بلکہ یا قومنا، اے ہماری قوم، عجیب دائی اللہ وآمنوا بھی، قبول کر لو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو، اور اس پر ایمان لے آؤ. کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ویجرکم من عذاب علیم، اور بچا لے گا تمہیں دردناک عذاب سے. اور اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، کیونکہ ومن لا یجد داعی اللہ، اور جو قبول نہیں کرتا اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو. فلیس بموجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء، تو وہ اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں زمین میں کہ اس سے بچ کر کہیں بھاگ نکلے، اور نہیں اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار. انجام کیا ہے؟ اولئک فی ضلال مبین، یہ منکر لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں تک آپ دیکھیے کہ جنوں کی بات ہے. کیا وہ اللہ کے نبی کے دل پہ بتا ہوگا؟ وادی نخلا میں آپ تھے جس وقت یہ سارا معاملہ ہوا. چند باتیں اس سے جو پتہ چلتی ہے، پہلی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انسانوں کے علاوہ جنوں کے لیے بھی تھی، اور یہ چیز سورت الرحمن میں بھی ہمیں ملے گی کہ اللہ کے نبی جنوں انس کی طرف بھیجے گئے. دوسری بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ یہ مخلوقات ہمیں نہیں نظر آتی، لیکن ان کا وجود ہے، اور جہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں خاص طور پہ یہ ہوتے ہیں. دوسری بات دیکھیے کہ صرفنا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ دوبارہ کام ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک سے زیادہ مواقع پر جنوں کا آپ کی طرف آنا، آپ کی بات کو سننا، اس کا تذکرہ آتا ہے. اس آیت میں جنات کی پہلی حاضری کا ذکر ہے، اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وادی نخلا میں پیش آیا واقعہ. عشاء کی نماز یا صبح کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، جنوں کے گروہ کا گزر اس وادی سے ہوا. یہ اثر انگیز کلام سن کر وہ رک گئے، ایک دوسرے کو کہا چپ رہو، تم بھی سنو، تم بھی سنو. جب پوری بات سن لی، دل کی دنیا بدل گئی، خود بھی اسلام قبول کیا اور اسلام کے داعی اور مبلغ بن کر اپنی قوم کے پاس پہنچے اور ان کو بتایا دیکھو میں کتنی بڑی دولت ملی ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ تو پچھلے نبیوں اور کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے. تیسری دفعہ اس صورت میں اللہ کی بات کا تذکرہ ہوا ہے, حق کو واضح کرتا. ان جنوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی قوم کو پہلے خود ایمان قبول کیا, یہ نہیں کہا سوچ کے بتائیں گے, اور نیکی ہوتی اس سے جو فوراً کر لیتا, جو سوچی پیا تو وہ گیا, جو کام کرنا ہے وہ کر لیا, نہیں کیا تو گیا, اور اس طرح سے پھر وہ لوگوں تک پیغام پہنچانے لگے. اس کے علاوہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد بھی جنات کی حاضری کا سلسلہ جاری رہا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنتے, شریعت کے مسائل بھی دریافت کرتے اور اپنی قوم میں جا کر اس کی تبلیغ کرتے. روایات میں آتا ہے کہ 6 بار جنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہجرت سے پہلے, اور اسی طرح اس کے بعد بھی. ایک واقعہ بھی ہے ابن تفسیر ابن کثیر میں, پڑھ کے سنا دیتی ہوں, شاید کسی کو کچھ فائدہ ہو جائے یا ڈر جائے. تفسیر ابن کثیر میں حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت فاروق اعظم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, آپ نے پوچھا تم میں سواد بن قارب ہے؟ خاموشی تاری رہی. آئندہ سال پھر آپ نے یہی سوال دہرایا, میں نے عرض کیا یہ سواد کون صاحب ہیں؟ فرمایا ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے. اسی اثنا میں حضرت سواد بھی آ پہنچے. حضرت عمر نے فرمایا اے سواد اپنے ایمان لانے کا واقعہ تو بیان کرو. سواد بولے اے امیر المومنین میں ہند میں تھا اور ایک جن میرا تابع تھا, ایک شب میں سویا ہوا تھا اور اس نے آ کر مجھے خواب میں کہا اٹھو اور میری بات غور سے سنو, اللہ تعالیٰ نے قبیلہ لوی بن غالب سے ایک نبی مبعوث فرمایا ہے, دوڑو اور اس پر ایمان لاؤ. 3 رات یوں ہی ہوتا رہا, اس کے بار بار کہنے سے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی. میں اونٹنی پر سوار ہوا اور مکہ مکرمہ پہنچا, وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خلقہ باندھے بیٹھے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا مرحبا بکا یا سواد بن قارب قد علمنا ما جا بکا, اے سواد خوش آمدید, جو تجھے لے آیا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے چند شعر کہے ہیں, اجازت ہو تو پیش کروں. پھر میں نے اس پر قصیدہ پیش کیا جس میں اپنے خواب کا واقعہ بیان کیا, پھر محبت بھرے انداز سے اپنے ایمان کا اعلان کیا, تو وہ اشعار بھی موجود ہیں. تو خلاصہ یہی ہے کہ ہم آپ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کی باتوں کو ثابت کیا, اور ہم آپ کے حکم مانیں گے چاہے ہمارے بال ہی سفید ہو جائیں. اور اس طرح سے کچھ چند باتیں انہوں نے پیش کی. تو یہ ساری باتیں بیان جب انہوں نے کر دی تو امیر المومنین نے پوچھا کیا وہ جن اب بھی تمہارے پاس آتا ہے؟ کیونکہ جو دین کا راستہ دکھاتا ہے وہ اکثر بعد میں غائب ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کیا وہ جن ابھی بھی تمہارے پاس آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا پھر نہیں آیا. میں خوش ہوں کہ اس جن کے عوض مجھے قرآن کریم جیسا صحیفہ ہدایت مل گیا. بہرحال ایک چھوٹی سی بات, شاید میں من بعد ہی موسیٰ کے الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ وہ جن حضرت موسیٰ کے امتی تھے. تو اس طرح نبیوں کا جنوں کے ساتھ معاملہ ہونا بھی ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک در بند تو 100 در کھلتے ہیں. طائف والوں نے دروازے بند کیے, اللہ تعالیٰ نے یہاں سے کھول دیے. اگلی بات جہاں سے قرآن کا ادب بھی ملتا ہے, جو الحمدللہ ہم سورۃ اعراف میں بھی سیکھ چکے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب تم پر قرآن پڑھا جائے تو تم غور سے سنو. پھر ایک اور بات پتا چلی کہ قرآن اتنا سخت کلام ہے کہ انسان تو انسان, جنوں کے بھی دل پگھل جاتے ہیں. وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, یعنی جن کو چھوڑیے پہاڑوں کے اور پتھروں کے بھی دل پگھلنے لگتے ہیں. پھر ایک اور چیز اس سے پتا چلتی ہے, اور وہ کیا, بلکہ روایت سنا دیتی ہوں کہ یہ جنات مقام نصیبین کے تھے. جیسے لفظ نصیب لکھتے نا سواد سے, اسی طرح نصیبین کے رہنے والے تھے. کچھ کہتے ہیں 9 تھے, کچھ کہتے ہیں 7 تھے. کہتے ہیں ان کی تبلیغ سے 300 لوگ اسلام قبول کر چکے. تو تھوڑے لوگ بھی بعض دفعہ زیادہ تک پیغام پہنچا دیتے. چلیے جنوں کی باتوں کے بعد اب سورت کا اختتام. جہاں تک میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ سارا جنوں کا کلام ہے, اور یہاں جو بات شروع ہماری ہوئی ہے یہ سورت جن میں جا کے پوری ہوگی. یہاں تو صرف اس کی سیدھا سیدھا ہائی لائٹس ہے نا. سورت جن پوری کی پوری اس جن کی سپیچ ہے. یہاں تو بس یہ کہہ دیا نا کہ انہوں نے اپنی قوم کو جا کے کہا کہ قبول کرو. اور اب دیکھیں انداز کتنا پیارا ہے نا, عجیب دائی اللہ, اللہ کی طرف بلانے والے کی سن لو، تو وہاں تو پوری ہے سورج جن، آپ میں سے جس کو بھی آتی ہے یا پڑھتے ہوں گے قلوب ہی لینہ السما نفر من الجن، اس میں پوری وہ جن کی کہانی ہے، یہ وہ کر کے اور اینڈ پہ پھر اس کی سٹوری ہے. اب سورت کا آخر بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے، ساری باتوں کو ایک طرف کر کے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو قیامت کے منکر تھے ان کو مخاطب کرتے ہیں کہ اتنا کچھ سن کے اب تو دل کی آنکھیں کھول لو. اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ انہوں نے نہ جانا، اس 75 سال کی بڑھیا نے نہ جانا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. ولم یا اور نہ ذرا تھکن محسوس کی، بے فل کی ہند نہ بے قادر الموتا، یعنی وہ جس نے نہ تھکن محسوس کی ان کے بنانے میں، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے گا. ابھی بھی نہیں سمجھ آتی کیسے کہ تو کیسے پیدا ہوگا. فی الزام وہی رمیم، کہا ان کو بتا دو بلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا، اس کو تو خوب خبر ہے. ہوگا کیا، بس اس کی فکر کرو، یہ نہ فکر کرو ہوگا کیسے، یہ دیکھو تمہارے ساتھ ہونے کے والا ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس روز کفار آگ کے سامنے لائے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا، آپ امیجن کریں آگ سامنے دہکتی بھی آگ ہے بھڑکتی بھی، اور جا کے وہاں کھڑا کر کے پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، اَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، یہ حق نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے جہنم، یہ کوئی ڈریم ہے، کوئی خواب ہے، یہ امیجنیشن ہے، تمہیں کیا لگتا ہے بھلا، سچ بتاؤ سچ ہے کہ کیا. قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے، بالکل یہ سچ ہے، ایسا ہی ہونا تھا، یہی تھا. قال فذوقوا العذاب، کہا جائے گا پھر تشریف لے جائے اس میں چکھیے جا کے. بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ جو تم کفر کرتے تھے، یعنی یہ آپ ہی کے لیے بنی، اب جائیں اور اس کو انجوائے کریں. اللہ اکبر، آج یہ کہا جا رہا ہے، دیکھیے وہاں جا کے یہ بات کہی جاتی تو ظلم ہوتا کہ لو جی کو بتایا ہی نہیں اور اتنی غلط جگہ پہنچ گئے. آج دنیا میں اتنے 100 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کو بتا دی کہ وہاں جا کے دیکھو یہ ہونے والا ہے، تو من جاؤ آج ہی بچ جاؤ، اور پھر ان کے ظلم اور تکلیف پہ صبر کرنے کی دعوت دی اپنے نبی کو. فرسٹ بس آپ صبر کیجیے، کما صبر اول العزم من الرسل، جس طرح اول العزم رسولوں نے صبر کیا تھا، کس پہ صبر کریں، ان کے شر پہ، ان کے فتنوں پہ، اسلام کے خلاف ان کی سازشوں پر. دل نہ چھوڑیے، دل پر داشت نہ ہو، یہ آپ کی قدر نہیں کرتے، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ، آپ اپنا دل میلہ نہ کریں، یہ آپ کو نہیں مانتے، آپ اپنے رب کے ساتھ جڑے رہیں، آپ ان کی باتوں پہ بالکل دل کھٹا نہ کریں، آپ کا دل نہیں کھٹا ہونا چاہیے، آپ ان کی مخالفتوں کی پرواہ نہ کریں، ان کے پروپیگنڈوں کی پرواہ نہ کریں، اپنا کام کرتے رہیں، فریضہ دعوت انجام دیتے رہیں. ایک وقت آئے گا کہ ان کو لگ بتا جائے گا. ولا تستعجل لهم، اور ان کے لیے بد دعا کرنے میں جلدی نہ کریں، ان کے لیے نہ بھی کچھ کہیں کہ اللہ ان کو پکڑ لے. کانہم یوم یرون ما یوعدون، جس روز وہ اس عذاب کو دیکھیں گے جس دن سے وعدہ کیا گیا. کتنی دفعہ کی بات آ رہی ہے کہ یہ دیکھیں گے، کبھی کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہے، کہیں دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہے. اور اس وقت حال کیا ہوگا، ان کو کیا لگے گا، خیال کیا کریں گے. لم یلبسوا الا ساعة من نہار، نہیں وہ ٹھہرے تھے دنیا میں مگر دن کی ایک گھڑی، صرف ایک گھڑی. من بھی چھوٹا ہوتا ہے لفظ، نہار سے پہلے لگ گیا، دن کا بھی چھوٹا سا حصہ رہے تھے. اور آخر میں بتا دو ساری دنیا کو، قیامت تک کے لوگوں کو بتا دو کہ بلاغن، یہ جملہ ہے عربی میں بلاغن، یہ بھی نہیں کہا کہ بلغ بلکہ بلاغن، یہ پیغام حق ہے جو پہنچ کے رہے گا. پہنچ گئی بات، پہنچے گی. اتنا خوبصورت سے جملہ عربی لینگویج میں اگر آپ دیکھیں تو، یہ کہنے کے بجائے کہ حاضر بلاغن، حاضر بھی نہیں لگایا. ہماری لینگویج میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن عربی میں تو خاص طور پہ جس جملے کے لفظ تھوڑے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر شدت زیادہ ہوتی ہے. دنیا میں بھی کہتے ہیں جو کم بولتا ہے اس کی بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے، جو ہر وقت بولتا ہے اس کا اثر نہیں ہوتا. تو یہاں ہاذا بلاغن کہنے کی بجائے بلاغن کہنا کیا ہے؟ ہاذا الذی وضعتہم بہ، لوگوں یہ وہی چیز ہے جس کے ذریعے تمہیں واس کیا گیا تھا، جس کے ذریعے تمہارے دلوں کو نرم کرنا چاہتا. فَهَلْ يُحْلَقُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بس کیا نافرمانوں کے علاوہ بھی کسی کو ہلاک کیا جائے گا؟ کوئی ہے شاید نافرمانوں کے بغیر بہکے یا ہلاک کیا جائے؟ پھر دیکھیے الفاسقون کافر نہیں، جو مسلمان یہ خوش فہمی رکھتے ہیں نا کہ کافروں کو پکڑا جائے گا، اللہ فاسقوں کو پکڑ رہا ہے جو سارے عام غلط کام کرتے ہیں. جس کو فجور میں اپنی قیمتی زندگی کو آگ لگایا، اتنی صلاحیت اللہ نے ان کو دی برباد کر دی. جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کریں ان کو کیا ملے گا؟ بتاؤ ذرا ان کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ تم ہی بتا دو، تمہاری زبان کیا کہتی ہے، تمہارا قانون کیا کہتا ہے، تمہارا لا کیا کہتا ہے، کیسے قانون شکنوں کو آخر کیا ملنا چاہیے جنہوں نے اللہ کی بات نہ مانی، اللہ کے نبیوں کی بات نہ مانی اور ان کو ستاتے دکھاتے تڑپاتے ہی رہے؟ تم بتاؤ. فہل یخلقو الا القوم الفاسقون، اس کے سوا اور کیا تمہارا علاج ہے؟ تم خود بتاؤ کہ تمہیں میں کیا سزا دوں؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اور کیا کہا جا سکتا. مکہ والے چونکہ دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں تھے، اللہ نے کائنات سے سبق دے کے بتا دیا تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے. آپ دیکھیے کہ یہ جو آخری جملہ ہے نا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو یاد رکھیے کہ جو شخص دین کی طرف بلائے گا نا، اسے صبر کی سہارا ہونا پڑے گا، کیونکہ جس کو بلایا جاتا ہے نا وہ آنا نہیں چاہتا، اور جس سوسائٹی کا وہ رکن ہوتا ہے لوگ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، برداشت ہی نہیں کر سکتے لوگ کہ یہ ہمارا رکن ہونے کے بجائے کسی اور کا رکن بن جائے. پہلے وہ دنیا کی ممبر شپ لیے بیٹھا تھا، اب آپ اس کو دین کی ممبر شپ دے رہے ہیں، لوگ برداشت نہیں کرتے. اسی وجہ پہ لوگ اگریسو ہوتے ہیں. آپ ان کو کچھ نہ کہیں، آپ کی بلا سے کوئی جلے کچھ کٹے آپ کو بھی نہیں بہانے دیتے، تڑپاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا کوئی چیزیں بہت ساری اپنی اپنی جگہ پہ پڑی ہوتی ہیں، آپ اس میں سے بس ایک چیز نکال کے اٹھانا چاہتے ہیں کہ تم پڑے رہو میں اٹھاؤں. آپ دیکھیں کہ وہ چیز اٹھانے سے بھی دوسری چیزیں بکھر جاتی ہیں. ہم جب دنیا کے بندے بنے ہوتے ہیں نا، دنیا والوں کی کو تسلیاں دے چکے ہوتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر جب ہم شعور کی سطح پہ جیتے ہیں تو مخالفتیں ہوتی ہیں. اس لیے کہا تم صبر کرو، ایسے وقتوں میں جمے رہو. عام حالات میں تو سب جمے رہتے ہیں، ناگوار حالات میں جمے رہو. اور اولو العزم کا لفظ جو ہے یہ بھی بہت کچھ بتاتا ہے. عزم کہتے ہیں، لکھ لیں آپ سب بھی، کام آئے گا آپ کو. جب کسی چیز کے بارے میں سوچ وچار کے بعد فیصلہ کر لیا جائے اسے عزم کہتے ہیں. سوچ لیا، سمجھ لیا کہ یہی راستہ، یہی دین ہے، یہی کتاب ہے، یہی زندگی ہے، اب نہ ہٹیا. تو اولو العزم کون ہے؟ جو لوگوں کے رویوں کو برداشت کریں، سختیوں کو برداشت کریں، مذاق کو برداشت کریں، ٹارچر کو برداشت کریں، لوگوں کی آنکھوں میں آتی ہوئی غیریت کو برداشت کریں، ہفتیوں کو برداشت کریں. حضرت نوح نے کشتی بنانے پر مذاق جو ہوا اس کو برداشت کیا، حضرت ابراہیم نے آگ میں جلنے کی جو ایک بے بسی تھی وہ محسوس کی، ہر نبی برداشت کیا. کیا تم بھی صبر کرو، ایک وقت آئے گا اللہ دکھا دے گا. دیکھیے برے کو تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، برے کو چھوڑ دیں کیونکہ اس کی برائی خود ہی اس کے لیے کافی ہے. بعض لوگ کہتے نہیں ہم برے کو اس کے گھر پہنچا کے آئیں گے، معروف ہے نا ہمارے یہاں جملہ، غلط جملہ. آپ برے کو ادھر چھوڑ دیں کھلے میدان میں، اس کی برائی خود اس کو لے کے جائے گی جیل میں. آپ اپنا کام کرو. آپ دوسروں کے اوپر انسپیکٹر نہیں لگ سکتے، سی آئی ڈی میں آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ صرف اور صرف اپنی فکر کر لیں گے. ہم سب ہلاک ہوگا جو نافرمانیوں کی راہ پہ چلتے چلتے فسق و فجور میں اپنی زندگی کو آگ لگا چکا ہوگا. اس کے علاوہ انشاءاللہ جن کے دلوں میں ذرا سی بھی خیر ہوگی نا، اللہ ان کو آخری زندگی میں بھی نہ بد دے گا، اطاعت کی توفیق دے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. سوچے اللہ جلانے دے گا بندہ کو؟ آپ کاغذ چلاتے نا آپ کو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے. پہلے ہم کہتے پھینکو پھینکو پھینکو، پھر جب آپ ٹوکری میں آگ لگا رہے ہیں نا تو کہتے ارے یہ تو میرے کام کا تھا, آپ پھر وہ پکڑ لیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے یہ بھی لگتا ہے کام آ جائے گا, پھر اس میں چار سے پکڑتا ہے, اللہ کیسے آگ سے نکالے گا, اللہ ظلم نہیں کرے گا, یقین کرے. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. تو یہ تھی سورۃ الاحقاف. ایک سٹیچ میں سورت کو پڑھنے سے آپ کو سورتوں کا مزاج سمجھ آ رہا. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ ہم واقعی جتنے میچور ہوتے جاتے ہیں نا اتنے ہی قرآن کا مزاج لیتے ہیں.
الحمدللہ یہاں پہ سورت بھی پوری ہوئی, سبق بھی پورا ہوا. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ان ساری باتوں کو ہمارے عمل میں ڈھال دے اور ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں, اور ہمارا معاملہ ان لوگوں والا نہ ہو کہ جنہوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو ٹھکرایا اور بعد میں اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا سبب بن گئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ہماری سورہ تکمیل کو پہنچی اور آپ دیکھیں کہ ہم نے آگے کتنے امپورٹنٹ اسپیکٹس پڑھے ہیں. تھوڑا سا انشاءاللہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہم نے آیت نمبر 15 سے لے کے آخر آیت تک کیا کیا پوائنٹس سیکھے ہیں. جی بتائیے کہ کیا کیا ہم نے سیکھا ہے. اور سب سے پہلی آیا جو ہم نے اپنی اسٹارٹ کری تھی واپس سے, اس میں یہ ہے والدین کے بارے میں کتنا امپورٹنٹ ہے نا کہ اس کے بارے میں ایک تو یہ ایسی آیات بھی بتائی جائیں آگے, پھر اپنے عمل کو بھی چینج کر کے اس کو بھی ایکسپلیسٹ کیا جائے. اتنی خوبصورت دعا, بالکل کتنی کمپلیٹ ہے, بہت مطلب مجھے بھی پرسنلی یہ دعا کی اچھی لگتی ہے کہ اس میں کتنا کچھ ہے. اس میں اولاد بھی آ گئی, والدین بھی آ گئی, اپنے لیے بھی سب کچھ مانگ لیا ہم نے. تو سبحان اللہ بڑی جامع ہے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. کیا بات آپ کو اس آیت کی سب سے اچھی لگی؟ جی جو ہم نے والدین کے کانٹیکسٹ میں دیکھی یہ آیت نمبر 15 اور اس سے بھی آن ورڈز چاہیے تک کی آیت تھی, تو ہم نے آپ کو اس میں سب سے اچھی بات کیا لگی؟ جی بتائیے. ہر رشتے کے لیے ہم نے اس دعا کے اندر مانگ لیا نا. جی بالکل بالکل صحیح آپ نے لکھا. ماں باپ کے لیے دعا کری, بالکل صحیح. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم والدین کے لیے مانگ رہے ہیں, یعنی کہ ہم کہہ رہے کہ ہم ان تمام نعمتوں کا بھی شکر ادا کر دیں جو ہمارے والدین کو بھی ملی, تو سبحان اللہ کتنے پہلے تک کی بات, کتنی بڑی, کتنا ایک بیسٹ انداز ہے اپنے والدین پر کیے گئے احسانات کا شکر ہے. اور اصل میں جو والدین پر کیے گئے احسانات ہیں وہ کیا ہے, وہ ہمارے اپنے اوپر ہی تھے نا, کیونکہ اگر والدین کو ملا تو ہم پر بھی آیا اور اس کا حصہ ہمیں بھی ملا. تو سبحان اللہ اٹس آل انٹرکنیکٹڈ. اور مجھے جو سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ والدین کے حوالے سے ہم سب کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے, احسان کا معاملہ کرنا ہے, ناٹ لیس دین دس. تو احسان کا معاملہ کرنا تو سبحان اللہ اس میں تو کوئی خرابی ہونی نہیں چاہیے, کوئی بدزبانی ہونی نہیں چاہیے, ہے نا جی. باقی سب لوگ, باقی سسٹر کیا سوچ رہے ہیں؟ جی آپ لوگ بھی شیئر کریں باقی سب کیا سوچ رہے ہیں. آپ دیکھیں کیا اجر ملے گا اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ کریں تو ہمیں کیا ملے گا, کیا ہمارے لیے موٹیویشن ہے اس عمل کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا سورۃ الاحقاف میں؟ اپنی آنے والوں اور اپنے پچھلوں سب کے لیے دعا ہے. جی بالکل. آگے بتائیں کہ کیا ہمیں اس کا ریٹرن کیا ملے گا اگر ہم اتنی محنت کے ساتھ کوشش کر کے والدین کی اگر کوئی بری بھی بات لگتی ہے اس پہ بھی صبر کر جائیں مگر ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں, تو اس کے ریٹرن میں ہمیں کیا ملے گا؟ دنیا میں بھی ضرور بھلائی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے اور اللہ ہمارے عمل قبول فرمائیں گے. سب سے بڑی بات کہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو برائیاں ہیں اس سے درگزر کر دیا جائے گا, ہے نا جی, جو ہماری برائیاں ہیں ان سے درگزر کر دیا جائے گا. جو کوتاہیاں ہم سے ویسے ہی ہو جاتی ہیں اور بہت سارے معاملات میں صرف حسن سلوک والدین کے ساتھ میں ہوگا تو اس کی وجہ سے یہ سب معاف ہو جائیں گے نا. اب دیکھیں کہ ہماری نیکیاں ہمارے اچھے اعمال قبول کر لیے جائیں گے, قبول کر لیے جائیں گے اس کی وجہ سے. کتنا امپورٹنٹ ہے جی مقصد دنیا اور آخرت میں کامیابی, جنت کی بشارت, یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے. ہم دیکھیں ہم نیکیاں کرتے ہیں, ہم ڈرتے رہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے بھی کہ نہیں, کیا کریں. لیکن جب ہم والدین کے ساتھ بہترین سلوک رکھتے ہیں, اتنا اچھا معاملہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے نا. اور جو اسٹریٹ ہمیں خوشخبری ملی آج, جیسے ہم نے پیچھے پڑھا یہ قرآن تو خوشخبریاں دینے والا ہے, سبحان اللہ. جی بالکل بالکل صحیح. اور اگر کسی کو قرآن نہ پتا ہو تو آپ دیکھیں کتنا کامن ہے کہ بچے یہ کہتے ہیں کہ اف اف اب یہ کیا کہہ دیا. تو یہ باتیں کس سے سمجھ آ سکتی ہیں؟ صرف اسی کی سمجھ آ سکتی ہے جو قرآن پڑھنے والا ہو, ورنہ تو یہ کتنے کامن ورڈز ہیں جو آج کل اکثر ہم سننے کو ملتے ہیں دوسرے بچوں کے منہ سے. برے اعمال دور ہو جائیں گے, جی بالکل. اور یوزولی ہم سب سے اچھے ہوں, ہم سب سے اچھے ہوں اپنے پیرنٹس کے ساتھ بے تکلفی کے نام پر کوتاہی نہ کریں. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہم یہ نہ کہیں کہ بڑی اچھی دوستی ہے اور اس میں ہم انتہائی طور پر ڈس ریسپیکٹ فل ہو جائیں اور ہم ان سے بحث کریں اور ہم ان کو ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ بالکل بات کے بعد اپنی بات لے کر آنا, تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آئی ہیو پرسنل ایکسپیرینس ریزروز اپوزنگ پیرنٹس, الحمدللہ رب العالمین. صحیح باپ نے کہا. اور پھر اس کے بعد ہم نے آگے اگر دیکھا, جی الحمدللہ بالکل صحیح. آئی نمبر 20 کے اندر دیکھیں, اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا, کتنی بڑی بات ہے. آخرت میں کوئی بھی جہنم میں نہیں جانا چاہتا, اور اس دن اگر ہمیں ہماری اس دنیا کے سارے آئے ساری خواہشات جو ہم پوری کر کر کے بڑے مزے لیتے تھے, اگر وہ سب یاد آئیں گی اور پھر اصل میں ان کا نتیجہ جہنم کی صورت میں نظر آئے گا تو کتنی بڑی حسرت ہو سکے گی, کتنی بڑی حسرت ہے. اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو کیا کہہ رہے ہیں بتائیے, کہ اللہ اس آیت کے اندر اللہ کی نافرمانی جو دنیا میں کی گئی اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, کہ کیا ہے وہ, سسٹرز آپ لوگ سب میرے ساتھ ہیں. ویری سلو کمنٹس کمنگ بیک. اس کا مطلب کیا ہے, اس دنیا میں نہ ملنے والی نعمتیں آخرت میں ضرور ملیں گی. ٹھیک ہے, دنیا بہت چھوٹی لگتی ہے اس آیت کو پڑھ کے, اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تکبر ہوتی ہے. کوئی انسان اللہ کی بات رد کر کے اپنی خواہشات, اپنی سوچ کو آگے لے کر آئے, اپنے آرام کو آگے لے کر آئے, سو دیٹ از ریئلی بیڈ. تو یہ شو کرتے نا کہ اللہ کی بات اتنی اہم نہیں ہے. نہ ضرور کرتے تھے, بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائیں کہ ہم کوئی بھی کسی بھی اللہ کے حکم کو حقیر جانے یا کمتر جانے. اور ہم نے پیچھے کی سورہ کے اندر یہ دیکھا ہے نا کہ کسی بھی گناہ کو کم جاننا, کہ اچھا یہ تو بہت چھوٹی بات ہے, بہت چھوٹا گناہ ہے, وہ کیا ہے کہ وہ شیطان کا اصل میں دھوکا ہوتا ہے نا, کہ شیطان ہمیں شو کراتا ہے. اور پھر انسان گناہوں میں جب اتنا پڑ جاتا ہے تو اس کے پاس یہ سینس ہی نہیں رہتا, وہ چھوٹی چیز کو چھوٹی یعنی چھوٹی سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی نافرمانی بھی بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے احسان کریں. انشاءاللہ پھر یہ کہ ہم یہی سو کمپلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ سب اپنی 15 منٹ کی بریک کریں اور اس کے بعد واپس ہم اپنی انشاءاللہ نیکسٹ سورہ سٹارٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.